السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 25، سورہ حامیم سجدہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، آج ہم 25th پارہ سٹارٹ کریں گے اور دھیرے دھیرے ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں. مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ ہمارا یہ دور قرآن، جس مقصد کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ ہمارے اندر قرآن میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو، تفکر اور تدبر پیدا ہو. اللہ کرے کہ کچھ حصے تک ہم اس کے پہنچ چکے ہوں، یا کم از کم کچھ چیز ہم حاصل کر چکے ہوں اس میں سے. ہو سکتا ہے پورا حاصل نہ کر سکے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے اندر اس کا پیدا ہوا ہو غور و فکر اور تدبر کا. امید ہے آپ کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرمائے تاکہ ہم نئے سرے سے، جیسے انسان، جب آپ نے دیکھا ہوگا پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے اور جب سارے پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں سے، تو نئے پتے آتے ہیں اور درخت اور مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. نئی نئی کونپل نکلتی ہے، نئے پتے آتے ہیں اور درخت بالکل فریش ہو جاتا ہے نئے پتوں سے اور نئے پھل سے. اسی طرح سے انسان جب اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرے اور وہ تمام اعمال بھی انجام دے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرمائے گا، تو اللہ کرے کہ رمضان بھی ہمارے لیے وہی پتجھڑ کا موسم ہو کہ جس میں ہمارے سارے گناہ دھل چکے ہوں اور اب نئے سرے سے ہم نئی نیکیاں کرنے والے بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا من شهيد. اس گھڑی کا علم ہی اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. الیہ رد علم الساعہ، جیسے کہ بار بار کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے، پوچھتے تھے یا آپ سے سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لے آئیے اس گھڑی کو جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، یا آپ لے آئیے اس دھمکی کے بارے میں جس کی آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. ویسے بھی قیامت کب آئے گی، بچہ کیا پیدا ہونے والا ہے، یہ کیسا ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اچھا الٹرا ساؤنڈ سے تو آج کل پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ٹھیک ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، پھر بھی آپ دیکھیں چار مہینے تک تو پتہ نہیں چلتا، چار مہینے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. ان چار مہینے تک کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور چار مہینے کے بعد بھی اگر پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، ناک نقشہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، صالح ہوگا یا نافرمان ہوگا، کتنی عمر لکھوا کر لایا، یہ سب اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس گھڑی کا علم، یعنی آخرت کب قائم ہوگی، قیامت اس سے مراد ہے کہ جب برائی کرنے والوں کو ان کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور نیک انسانوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ہوگا. تو اس کا علم اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، ہم نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اس کا علم وہ کب آنے والی ہے. پھر وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. سبحان اللہ، دو مثالیں دی گئی ہیں یہاں پر اور بچے کی پیدائش کی بات کی گئی ہے کہ قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے. اس کے آنے پر دو دلیل ہے، ایک درخت سے پھل نکل آنا. کیسے درخت سے پھل نکل آتا ہے، عدم سے وجود میں آتا ہے. آپ دیکھیں جب پھلوں کا کوئی موسم نہیں ہوتا، درخت بالکل ان کے اوپر کوئی اس کی کوئی نشانی بھی نہیں ہوتی کہ کوئی پھل نکلے گا، لیکن کیسے پھر اچانک پھلڑ سا آتا ہے، اس کے بعد پھل نکلتا ہے اور ماشاء اللہ ہم سب اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھلوں سے. تو درخت سے پھل کا نکل آنا جو کہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اور اسی طرح ماں کے پیٹ سے بچے کا پیدا ہونا، اگر یہ ممکن ہے تو پھر آخرت کیوں ممکن نہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کر سکتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین سے ایک درخت کو نکال لے آتا ہے اور وہ درخت پر پھلوں کو لے آتا ہے، تو پھل پہلے موجود نہیں تھا، جب عدم سے پھل وجود میں آئے تو اس کا مطلب قیامت کا آنا یقینی ہے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ لوگ ان کے شریکوں کو بلائیں گے تو اس وقت کوئی ان کے لیے حاضر نہ ہوگا، اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتے کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم تباہ کر کے رہیں گے۔ کیا وہ کر کے آئے ہیں اور نہیں ہم چکھائیں گے ان کو لیکن سوائے عذاب کے، جو کہ سخت عذاب ہوگا۔ یعنی کیسے انسان کی تصویر یہاں پر کھینچی جا رہی ہے، اور کس انسان کو یہاں پر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ان کا لائف سٹائل، ان کا سوچنے کا طریقہ، ان کا انداز سب کچھ الگ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اچھائی ملی ہے تو ہم اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، اور اگر کوئی شر پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ ناراض ہے۔ یا پھر ایک انتہائی مایوس انسان کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ جو شخص مایوس ہوتا ہے تو کیوں اس کو مایوس کے کفر کہا گیا، کیونکہ اللہ سے تعلق کو ختم کر دیتی ہے مایوسی۔ پھر جب اللہ کا سہارا چھوٹتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، غیر اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور یہی مضمون ہم کو اور دوسری جگہ بھی ملتا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مِن رَّحْمَتِهِ فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، کہ جب اس کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے جو کہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو بہرحال مایوسی جائز نہیں، مایوسی کفر ہے، اور یہاں ایسے انسان کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ جب مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا سہارا اس سے چھوٹ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور میں اگر اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی جاؤں، اگر دنیا میں اس کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، تو کہتے کہ وہاں پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا نیک اچھا بندہ ہی شمار ہوں گا۔ تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے آنے کے لیے تیاری کریں، اور جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ ہوم ورک ہے کہ قیامت کے تعلق سے کوئی قرآنی آیت آپ ڈھونڈیں، اس کو مطالعہ کریں، اور احادیث جو کہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ آخرت میں کیا چیز کام آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو کیسی ہولناک ہوگی۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی کوئی بھی قسم کی، اصل میں دیکھیں کہ مصیبت کیا ہوتی ہے، جب مشکلات آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم زندگی میں خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ انسان بے بس ہے اور اس کا رب ہی اسے عطا کر سکتا ہے، لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی مصیبت دراصل انسان کو جگا دیتی ہے، اس کو الرٹ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اچھے وقت ہی میں اللہ کو یاد نہ کریں بلکہ سوری برے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں بلکہ اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے، کہا جاتا ہے اگر صرف انسان تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے حیران ہوتے ہیں اور ان کو وہ آواز اجنبی لگتی ہے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، یہ نہیں کہ صرف تکلیف میں ہی یاد رکھا جائے اور تکلیف سے نکلنے کے لیے ہی دعائیں کی جائے، بلکہ نعمت ملنے کے پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے، کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے، آگاہ رہو۔ الا انہم فی ملیۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا مضمون پڑھا تھا، سنوریہم آیاتینا فی الآفاق و فی انفسہم، کہ ہم ضرور عنقریب دکھائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، اور یہ بات یہ اصل میں قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی جو خبریں ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھی قرآن نے، وہ بالکل سچ ثابت ہو کر رہی. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خبریں دی تھیں قرآن میں، وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئیں. مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے گئے، مسلمان اسلام دور دراز تک علاقوں میں پھیل گیا، اتنا کثرت سے مال غنیمت آیا کہ اس کے لیے رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، کہ پوری دنیا میں بھی تم دیکھو گے، آسمانوں میں بھی دیکھو گے، اور تم اپنی ذات میں بھی دیکھو گے کہ کیسے اسلام پھیلتا ہے اور کیسے اسلام کو ترقی ملتی ہے. تو قرآن حق ہے اور اس کی خبریں بھی حق پر مبنی ہیں. ہر دور کے لوگ اس کی آیتوں کو مشاہدہ کرتے رہیں گے، یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا. اور اس آیت میں دراصل قرآن کے اعجاز کی خبر دی گئی ہے، یعنی قرآن ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. غیب کی خبر دی گئی ہے کہ دنیا میں کامیابی اور دین کی کامیابی ضرور حاصل ہو کر رہے گی، کہ اسلام کو غلبہ ملے گا اور اسلام ہی غالب آ کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کو مشرق اور مغرب میں غلبہ عطا کیا الحمدللہ، اور اسلام دور دراز کے علاقوں تک پھیلا. تو یہی خبریں قرآن میں ہیں، اس لیے کہا گیا کہ ہم ان کو آفاق میں اور انفس میں نشانیاں دکھائیں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے، کہ یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر شاہد ہے. اور جو لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یہ شک رکھتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں. ایمان کے بغیر انسان سب سے گمراہ کن مخلوق ہے، یعنی اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ گمراہی میں بھٹکا ہوا ہے، اگر ایمان ہے تو وہ ایمان ہی اس کو راہ راست کی طرف لے کر جا سکتا ہے. سورہ شورا، پہلے ہم نے پڑھا تھا ایک اور سورت تھی، وہ شعرا تھی، شعرا شاعر کی جمع تھی، اور یہ شورا ہے جسے ہم مشورہ کہتے ہیں، مشورہ کرنا. اور اس کی بہت اہمیت آئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مشورہ کرنے کی، خود حدیث میں ہم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی دو کام ہو اور جس میں تم کو کرنے میں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے، کون سا کریں؟ یہ جب تمہارے سامنے دو آپشن آ جائیں اور دونوں میں سے تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، تو تم اللہ سے مشورہ کر لیا کرو، پھر اس کے بعد سب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، جو بھی ہوگا وہ سمجھے اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور یہی ہونا تھا. تو شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکۃ یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الی ان اللہ هو الغفور الرحیم. حامیم عین سین قاف، اسی طرح غالب و حکیم تمہاری طرف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمان اور زمین میں جو بھی کچھ ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو عظیم صفات بتائی گئی، کہ ایک عزیز اور ایک حکیم. حروف مقطعات سے بات شروع ہو رہی ہے، اور کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. اور کیوں وحی کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وحی، یعنی یہ وحی جو کی جا رہی ہے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے پیغمبروں کو وحی کے لیے نہ چنتا، وحی نہ کی جاتی، تو ظاہر سی بات ہے پوری انسانیت بھٹک رہی ہوتی. آج ہمارے پاس کیا ہے دیکھا جائے تو، جس چیز سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا یہی کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوا. تو چونکہ خاص طور سے دو صفات بیان کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ بتانے کے لیے کہ اپنے وحی کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رسول نہیں بناتا، ہر ایک کو پیغمبری عطا نہیں کرتا، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اچھا فلاں پر کیوں نہیں نازل ہو گئی وحی، فلاں دو بڑے لوگوں پر کیوں نہیں نازل ہو گئی، فلاں سرداروں پر کیوں نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جس کو اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اور جو اس کے لیے بالکل صحیح پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ اسی کو چنتا ہے وحی کے لیے. دوسری اہم بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کے ساتھ اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی قدرت، اپنے قہر اور غلبے کے ساتھ بلند ہے، اس کی عظمت تمام فرشتے جانتے ہیں، لہٰذا اسی لیے بڑے سے بڑے مقرب سے مقرب فرشتے بھی اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، سرنگوں ہوتے ہیں، اس کے غلبے کے سامنے بالکل عاجز ہیں اور اس کی ربوبیت کے سامنے مطیع فرما بردار ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے جب اس کے آگے جھکے رہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ انسان کی کیا حیثیت ہے۔ اور تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم، یہاں پر تسبیح پہلے بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد حمد ہے، تعریف ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی ان لوگوں کا رد ہے، ان لوگوں کا وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کچھ لوگ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی، یعنی وہ انسانوں کی مثالوں سے انسانوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ سب بھی ہونا، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاک قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ہم سے پہلے تسبیح بیان کی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے کمال صفات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات اور کمال میں بالکل مکمل ہے، کامل ہے، کوئی اس کے صفات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر چیز بیان کر رہی ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو جس طرح فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں اور تمام مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ خاص طور سے بھی رمضان میں تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے تمام مرحومین اور جو مسلمان زندہ ہیں ان سب کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے عربی زبان میں۔ کیوں؟ لتنذیر ام القرا، کہ آپ ڈرا دیں بستی والوں کو اور جو آس پاس کے لوگ ہیں تاکہ وہ کسی شک میں نہ پڑے رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ کیا کام کرنا ہے، کہ لوگوں کو اس قرآن کو، لوگوں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے، اس کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ اگر ہم اس کی تعلیمات کو پہنچائیں گے قرآن کی، تو کیا اس کو ہم ویسے ہی پہنچا سکتے ہیں کہ لوگ اس کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے لگے، صرف تلاوت کی حد تک اس کو لے لیں یا برکت کے حصول کے لیے اس کو لے لیں، یا پھر جیسے کہ آج ہم نے ہمارے معاشرے میں بنا رکھا ہے؟ یہ قرآن تو کس لیے آئی تھی؟ ہدی للناس، ہدایت کے لیے آئی تھی، یہ قرآن برکت کے لیے نہیں آئی تھی۔ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کو ہم نے عربی زبان میں بنا کر پیش کیا ہے، سب سے فصیح لینگویج، یعنی عربی زبان ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عربی زبان چنی، جو فصاحت اور بلاغت کے لیے اعتبار سے سب سے بہترین لینگویج ہے، جس میں ایک ایک لفظ کے لیے کئی کئی ایک ایک معنی کے لیے کئی کئی الفاظ ہم کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے اسی زبان کو چنا۔ اب چونکہ ہماری زبان، میری اور آپ کی جو بھی نان عربس ہیں، ان کی زبان عربی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یا تو عربی میں اتنی مہارت حاصل کرنی ہوگی کہ ہم عربی کو سمجھ سکیں، یا ورنہ ہم کو اس کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا۔ تو یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ اس سے کس وقت ڈرایا جا سکتا ہے؟ کب اس سے ہم نصیحت کر سکتے ہیں؟ جب اس کتاب کو سمجھنے لگے۔ آپ خود بتائیں، جب بے سمجھے بوجھے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی آیات کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کس سے مخاطب ہے، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنتیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ دوزخیوں کے بارے میں ذکر ہے، جب ہم کو کچھ اس کی خبر ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اس سے ڈریں گے، ہم کیسے اس سے نصیحت حاصل کریں گے؟ تو لہٰذا آس پاس کے لوگوں کو بھی خبردار کر دیا جائے، اور جو لوگ جس بستی میں آپ ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی اس سے خبردار کیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، اور اس میں کوئی باطل آ نہیں سکتا اس کتاب میں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے زبان چنی، لہٰذا کوئی نہ کوئی اس میں ضرور حکمت ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کو نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ولی اللہ کی بات آئی ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، ولی بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے، اولیاء پیغمبر نہیں ہوتے، قابل احترام ہوتے ہیں، اور اولیاء، ہمارے پر اولیاء کا کانسیپٹ کچھ اور آ گیا ہے۔ اولیاء اللہ کو جو درجہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ یا تو پیغمبروں کو درجہ دیا جاتا ہے، وہ درجہ دیتے ہیں، یا پھر نعوذ باللہ اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیتے ہیں اولیاء کو کہ وہی مدد کرنے والے ہیں. تو مدد کرنے والے صرف اللہ سبحانہ، مدد کرنے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو، یہ اللہ تعالیٰ جس کو اختیار دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے تھے جنگ بدر میں مدد کے لیے، یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی چن لیتے اپنے دین کے نصرت اور فتح کے لیے. کہ نحنو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، ہم سورہ جمعہ جب پڑھیں گے ہم اس میں دیکھیں گے، یا سورہ صف میں بھی ہم کو ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوچھنے لگا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار. تو اس میں جو نصارہ تھے اس میں حواریوں نے کہا تھا کہ نحنو انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے دین کی نصرت اور فتح کے لیے چن لیتا ہے. تو ولیوں کو کشف و کرامت والا جاننا یا ان کو کچھ کسی اور باتوں سے منسوب کرنا، یہ دراصل شرک میں آ جائے گا. تو یہاں پر کہا گیا کہ ولی جو ولی اللہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو عبادت اور اطاعت صرف اللہ کی جائز ہے. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے منہ موڑیں گے اور کسی انسانوں کو سہارا مانیں گے یا ان کا سہارا تھامیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، یعنی جن کو سہارا بنایا گیا وہ بھی ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور جنہوں نے سہارا بنایا تھا وہ اس کی سزا حاصل کر کے رہیں گے. تو غیر اللہ کی طرف جھکنا یا غیر اللہ سے معافی مانگنا یا غیر اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کہ فلاں ہمارے ولی ہے، فلاں ہمارے مددگار ہے، فلاں ہم کو تکلیف سے نکال دیں گے، فلاں ہماری دعا قبول کرتے ہیں، تو یہ شرک میں آ جائے گا. لہٰذا جو ولی اللہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اصل ولی تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب بھی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فی لیس کمثل شیء وہو السمیع البصیر. آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپتلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. اب یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، جانوروں کے بھی جوڑے بنائے ہیں اور انسانوں کے بھی جوڑے بنائے، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہی انسانوں کا جوڑا بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان انسان سے جس طرح سے انسیت حاصل کر سکتا ہے کسی اور سے نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس کمثل شیء، کہ اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے یا اس کی مثال کی جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایسی مثالیں نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہے، ایسا کہنا یہ شرک میں آ جائے گا، یہ انسانوں کی چیزیں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور کمال کے اعتبار سے اپنی صفات میں کامل ہے، اس میں کوئی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیتے ہیں، اور انسانوں کو یا انسانوں کو اللہ کی طرف اس طرح سے منسوب کرنا کہ وہ مثالیں دینے لگے، یہ بھی بات بالکل درست نہیں ہے. تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی صفات کامل ہے، مخلوق کی مماثلت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی صفات میں، یہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں. پھر کہا جا رہا ہے کہ رزق مانگتے ہو اسی سے، تو لہٰذا اسی کی طرف توجہ دو. جب تمہیں معلوم ہے کہ رزق دینے والا وہی ہے، کیونکہ سب جانتے تھے، یہ بات اہل مکہ بھی جانتے تھے، کفار و مشرکین بھی جانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ان کی دیوی دیوتا یہ رزق نہیں دے سکتے، تو وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر کبھی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بہت زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا تقاضا ہے حکمت کا کہ وہ کسی کو کم اور زیادہ دیتا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے سے جڑے رہیں، کیونکہ بعض وقت بعض کو ایک دوسرے سے جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مدد کرتے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. اس تاکید کے ساتھ یہ قائم کر اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, یعنی چن لیتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اصل مرکز جو کہ توحید ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب دیکھیں, اگر عقیدت کا مرکز صرف ایک اللہ ہے تو سب یونائٹ ہو سکتے ہیں, سب جڑ سکتے ہیں, سب ایک جٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے توحید کو چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں تفرقہ بازی ہوگی. تو تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے, سب کے اصول اور اعتقادات ایک ہی تھے, یعنی اسلام کی دعوت اور توحید اور اللہ کی اطاعت, تمام رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا. لیکن احکام ہر شریعت میں الگ الگ رہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو الگ الگ کر لیا جائے. آپ دیکھیں, نوح علیہ السلام کے دعوت لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کو مانو, رسول کی اطاعت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی طرف دعوت دی. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شرک سے بیزار تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کر لی اور اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ سارے انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب قوموں میں کیوں بگاڑ آیا اور قوموں میں کیوں تبدیلی آئی, کیوں انہوں نے اپنے دین کو نہیں بلکہ انہوں نے دین کو چینج کر لیا اپنی خواہشات کی بنا پر. تو جب اصل مرکز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر اصل دین پیچھے چلے جاتا ہے. اور واقع میں یہی بات ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہماری عقیدتیں کس کے ساتھ ہیں. آج ہم اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور ایک رسول کی پیروی کریں. آج ہم اس بات کے پیچھے پڑے ہیں, اماموں کے پیچھے, اولیاء کے پیچھے, اپنے اپنے عالموں کے پیچھے, اپنے اپنے لیڈرز کے پیچھے, یا اپنے اپنے فقہ کے پیچھے. آپ دیکھیں, فقہی اختلافات کو دین کے معاملے میں نہ لائیں. دین, ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے, توحید پر مبنی ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں اور ایک اللہ کو مانتے ہوئے اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں کو ہم مانتے ہیں. لیکن اب پیروی ہمارے لیے کس کی لازم ہے؟ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف سے ہی دین کا پیغام انہوں نے پہنچایا, لیکن ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا, اس کو چینج کر دیا گیا. لہٰذا وہ کتابوں کو ہم نہیں مانیں گے, صرف اور صرف اس قرآن کو مانیں گے جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی. اور اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. لہٰذا ہمارا دین ایک ہی ہے, تمام انبیاء کا دین بھی ایک ہی تھا. ہاں, شریعتیں مختلف رہی ہیں, کچھ احکامات کسی میں کم تھے, کسی میں زیادہ تھے, کسی میں کسی چیز کی اجازت دے دی گئی, کسی میں کسی چیز کی اجازت نہیں تھی, جیسے کہ مال غنیمت, ہم سب جانتے ہیں. تو اس بات کو اختلاف نہ بنایا جائے. اور آج ہم نے جو اختلاف بنا لیا وہ کس کو بنا لیا ہے؟ کہ ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ خواہشات کے پیچھے بھاگ کر. اور یہاں پر اہل کتاب کی وہی اسی گمراہی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو آپ نے تمام فرق مٹا دیے تھے, گورے کالے کی اہمیت گھٹا دی تھی کہ کوئی کسی پر سپیریئر نہیں ہو سکتا, نہ کوئی قبیلہ کسی پر حاوی ہو سکتا ہے, نہ کوئی قبیلے والے کسی پر فوقیت رکھتے ہیں, سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں. جو بھی اسلام قبول کرے گا اللہ کے نزدیک اس کی وہی ویلی ہوگی. اگر ایک کوئی سردار ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے, اور اگر کوئی ایک نوکر ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے, تو اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعوں کو بھی تعلیم دی, ان کو ایسے اخلاق سکھایا کہ وہ دنیا کے بہترین لوگ بن گئے ماشاءاللہ, کہ وہ جاہل اجڑ لوگ جن کو کوئی تعلیم سے آراستہ نہیں کرنے, کوئی ایٹیکیٹس نہیں آتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے کیسے جب اس دین اسلام کو پھیلایا, اور اللہ کے رسول نے کس طریقے سے یہ دین کو پھیلایا, دونوں طریقے سے تبلیغ بھی کیا آپ نے, اور بعض اوقات اگر جب جنگ کرنا پڑی تو جنگیں بھی کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں بہت کم کی گئیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بہت کم جنگیں کی, لوگ ہی آپ پر حملہ کرنے آتے رہے. تو لہٰذا آپ نے اپنے دفاع میں جنگ کی. تو اسلام جتنا بھی پھیلا تو اپنے اخلاق اور اپنے اعتقاد کی وجہ سے پھیلا کہ لوگوں کو یہ بات خود سمجھ میں آ گئی. یعنی جو بھی عقل سے کام لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ دین اسلام صحیح دین ہے, اور وہ حقیقت تک پہنچ گیا ہے. جب صحابہ کرام فتوحات کرتے کرتے کسرہ کے محل تک پہنچے, اور انہوں نے لوگوں سے کہا, جو اتنی مین اہم جو دعوت دی تھی, کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرانے آئے ہیں, آپ دیکھیں کتنا اچھا جملہ تھا جو انہوں نے کہا تھا. اور تمام انبیاء ہی اس لیے آئے کہ وہ بندوں کو بندوں کے غلامی سے نکالنے آئے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کروانے کے لیے آئے تھے. اور اسی چیز کو لے کر صحابہ کرام آگے بڑھے، اپنے قبائلی عصبیتوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس وقت وہ لوگ اتنا بڑھے ہوئے تھے اس چیز میں، جاہلی عصبیت کہا جاتا ہے اس کو، کہ میرا خاندان بڑا، میرا قبیلہ بڑا، میں سب سے بڑا، میں بہت اونچی چیز، اور اسی فخر اور غرور نے ان کو لے ڈوبا تھا اہل مکہ کو. تو اللہ کے رسول نے وہ تمام قبائلی عصبیتیں، وہ جاگیرداری، وہ تکبر، وہ غرور، وہ سب کو ختم کر دیا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. ایک دوسرے کی جو ان کے آپس میں مخالفت تھی اس کو ختم کیا. ضد اور ہٹ دھرمی، جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. لیکن جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا، جو بڑے بڑے سردار تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے نہیں مانا. ان کو مال و جاہ کی طلب تھی، ان کو اللہ کے رسول سے ایک خاص پرخاش تھی کہ یہ ہماری جگہ لینے آ گئے ہیں اللہ کے رسول. اس لیے اصل چیز کیا ہے کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اور اللہ کو چھوڑ کر جو بھی شرک میں پڑے گا وہ گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر آپ کا رب پہلے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی معاملہ صاف کر دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں جو بات آئی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس تفرقہ کب پیدا ہوا، آپس میں اختلاف کب پیدا ہوا، آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کب لگانے لگے، علم آنے کے بعد. کیونکہ علم آنے کے بعد ان کے اندر تکبر آ چکا تھا، ان کے اندر بغاوت جیسی پیدا ہو گئی تھی، وہ ایک دوسرے کو بڑا سمجھنے لگے تھے. تو تب علم آنے کے بعد جب ان کے اندر یہ گمراہی آئی تو اس سے پھر کیا نتیجہ نکلا، آپ دیکھیں کہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہی ان کو کتنی دفعہ، یعنی دوسری قوموں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو کتنی دفعہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا. اور آج بھی آپ دیکھیں اہل کتاب اس میں سے خاص طور سے یہود کے مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ان کے لیے جائے قرار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے تھے وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ نہ فرما دیتا تو پہلے ہی فیصلہ چکا دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اب فیصلہ کرے گا. اب یہاں پر اصل پھر بات کیا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کیا ہمارے یہاں پر ایسا تفرقہ پایا جاتا ہے کہ آج ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کہ آج ہمارے پاس علم جب ہمارے پاس آ چکا ہے، یعنی ہمارے پاس آج قرآن ہے، کتاب موجود ہے الحمدللہ ہمارے پاس، اور یہ قرآن اور کتاب موجود ہونے کے باوجود بھی کہ آج ہم میں، ہم مسلمانوں میں ویسی یکجہتی پائی جاتی جیسے کہ صحابہ کرام میں تھی، یا جس طرح سے صحابہ کرام نے شیر و شکر ہو کر اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے اس قرآن کو اپنا رہنما بنا کر جس طرح سے انہوں نے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی، کہ آج ہم ویسا کر رہے ہیں، کہ آج ہم اس طرح سے یونائٹ ہیں، ہم ملے ہوئے ہیں. اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی بنا پر ہی ان میں بگاڑ آیا. جیسے کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِيمُوا كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجیے اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں. ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر جو بات کہی گئی کہ ولا تتبع اهواءهم، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریے، یہاں یہ نہیں کہا کہ ولا تتبع دینهم، انہوں نے دین کو ٹکڑے نہیں کیا تھا بلکہ ایک جو ایکچوئل دین تھا تو وہ تو اپنی جگہ موجود تھا، لیکن انہوں نے کیا خواہشات کی پیروی کی. تو اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین نے دین کی اتباع نہیں کی بلکہ خواہشات کی پیروی کی. جب خواہشات کی پیروی انسان کرتا ہے تو دین کہیں پیچھے چلا جاتا ہے اور صرف خواہشات رہ جاتی ہیں. یعنی انسان یہ چاہتا ہے پھر کہ جو میری بات ہے وہ مانی جائے، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو نہیں دیکھتا. تو یہود و نصارہ نے جو اہل کتاب تھے پھر بھی یعنی ان کے سامنے حق آ چکا تھا آپ سے دشمنی کی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، اور دین کے جاننے والوں یعنی ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی تھی، غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی تھی. اور یہ کس کے پاس، یہ کس کے اندر آتی ہے؟ جو دین کا علم رکھتے ہیں. یعنی جن کو دین کا تھوڑا بہت بھی علم آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم زیادہ سپیریئر ہے، ہم دوسرے کی بات کیوں مانیں. تو ایک دوسرے کی انہوں نے دین کے معاملے میں مخالفت شروع کر دی، اور جبکہ اللہ کے رسول نے تمام قبائلی عصبیتوں کو ختم کر کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ علم آ جانے کے بعد لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا. ایک نے کہا کہ ہم یہود ہیں، ایک نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہود نے کہا کہ یہودی بن جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، اور نصارہ نے کہا کہ نصرانی بن جاؤ گے تو کامیاب ہو گے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کی خواہشات ہیں، صرف ان کی دلی تمنائیں ہیں، اس میں حقیقت کا کوئی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ دیکھیں، آج ہم مسلمان بھی، آج ہمارا کانسیپٹ کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنا نام یہود و نصارہ رکھا تھا کیونکہ سب کے سب مسلمان تھے. آج ہم نے اپنا نام کیا رکھ دیا؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی یا کچھ اور، سلفی، اس طرح سے ہم نے اپنے نام رکھ دیے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا یہ دین پیش کیا تھا کہ آپ نے یہ اماموں کے نام بتائے تھے کہ اماموں کے ذریعے سے تم دین کو فالو کرو، اور اگر امام جو کہتے ہیں وہ مانو؟ جبکہ تمام اماموں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری باتوں کے سامنے، ہمارے فتاوی کے سامنے کوئی صحیح حدیث آتی ہے اور وہ صحیح حدیث ہماری بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہماری بات کو دیوار پر پھینک دو اور اللہ کے رسول کی بات مان لو. جبکہ وہ خود یہ کہہ چکے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحیح دین کیا ہے. تو آج اسلام کی مخالفت جتنی مسلمانوں کے اندر سے ہو رہی ہے باہر سے نہیں ہو رہی ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ ایک قرآن اور سنت کو فالو کریں. ہم تمام جتنے بھی ہم نے لیڈرز اور رہنما بنا رکھے ہیں، اندھی تقلید کو ہم چھوڑیں. اپنے آنکھوں پر جو پٹی ہم نے باندھ رکھی ہے کہ بس ہم ہاتھ باندھ کر اور انگلی پکڑ کر بس اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں. اپنے ذہن کو وسیع کریں، اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کریں اور اس کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کو، یعنی آج ہم کتاب کی طرف جاتے نہیں، کہتے نہیں کتاب تو شک و شبہ پیدا کرتی ہے، کتاب پڑھو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. صحیح بات، اس سے بہتر ہے کہ اپنے اماموں کی بات مانو، اماموں کی کتابیں پڑھو، وہ سمجھ میں آ جائے گی. ایون اماموں کی کتابوں کی شرح لکھی ہوئی ہے، یعنی جو اوریجنل کتاب ہے اماموں کی وہ بھی نہیں پڑھی جاتی آج کل، بلکہ اس کی شرح اگر 10 لوگوں نے کی ہے، شرح کی شرح وہ تو ہم پڑھیں گے. کہ اچھا تو انسانوں کی لکھی ہوئی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نازل کیا وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ کیا بات ہوئی اور کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ پھر ایک اور بات ہے کہ یہاں پر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ فلیزالی کا فدو، بس اے نبی ان سب کو چھوڑ دو اور تم کیا کرو؟ اللہ کی طرف بلاؤ. اور سنگولر کا صیغہ استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں بہت غور طلب بات ہے، اگر سارے کے سارے لوگ بھی مل کر حق کی مخالفت کریں اور آپ ایک اکیلے کھڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیا غم ہو جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو سارے کے سارے لوگ مل کر بھی اگر آپ کی مخالفت کریں اور آپ حق پر ہیں تو اس پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے. یہاں پر سنگولر کا صیغہ استعمال ہوا کہ فضالی کا فدو، بس آپ بلائیے، واستقیم، اور استقامت اختیار کریے، ڈٹرمنیشن، آپ جو ہے کھڑے ہو جائیے مضبوطی کے ساتھ، کما امرت، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. ولت تبی احواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریے. اور ان کی خواہشات کیا تھی؟ ہمارا دین صحیح ہے. یہودی کہتے تھے کہ یہودیت صحیح ہے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیت صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی انہوں نے وہ دین کو فالو نہیں کریں، وہ خواہشات کو فالو کریں. اور آج ہمارا بھی کیا معاملہ ہو گیا کہ ہم بلاتے ہیں، اماموں کے نام سے بلاتے ہیں، اچھا آؤ یہ بن جاؤ تو فلا پاؤ گے، حنفی بن جاؤ تو فلا پاؤ گے، شافی بن جاؤ گے تو فلا پاؤ گے، مالکی بن جاؤ گے تو فلا پاؤ گے، حنبلی بن جاؤ گے تو فلا پاؤ گے. نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ اسلام کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ. اور یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ تفرقہ نہ کرو، تو اس کا ہم نے غلط مطلب لے لیا، اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ اتنے سارے آرگنائزیشن کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں بس کوئی ایک ہی آرگنائزیشن ہونا تھا، کوئی ایک ہی جماعت ہوتی، کوئی ایک ہی آرگنائزیشن ہوتی، اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ کوئی ایک جو آرگنائزیشن یا کوئی ایک جماعت ہے اس کو فالو نہیں اگر ہم کریں گے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں ایسے کئی آرگنائزیشنز ہوں، یعنی یہاں پر ایکچولی کسی کے ساتھ آپ کو مل کر کام کرنا ہوگا. جب آپ کو بلانا ہوگا اللہ کے راستے کی طرف تو کوئی یونین ہوگی نا، کوئی مل کر لوگوں کو کام کرنا پڑے گا. اور اسلام کی طرف بلانے کے لیے بہت سارے آرگنائزیشنز ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر جیسی آرگنائزیشن کی بات سنتے ہیں استغفر اللہ، ارے انہوں نے بھی ایک آرگنائزیشن بنا لی، انہوں نے بھی کھول لی ایک جماعت، ایک ہی ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ہزاروں کوششیں ہوں گی، ہزاروں طرف ہزاروں آرگنائزیشنز ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گی. تو یہ تو بہت ضرورت ہے آج کے دور کا تقاضا ہے کہ آج کفر کس قدر تیزی سے کام کر رہا ہے، تو آج مسلمانوں کو بھی اسی تیزی سے کام کرنا چاہیے. کیا آج ہم ابھی فی الحال ایسے یونائٹ ہو گئے کہ کوئی ایک ہی آرگنائزیشن کے تحت کام کرنے والے بنے؟ تو بس ایک بات ہم کو ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی کے مقابلے پر کام نہیں کرنا، کسی کے لیے کمپٹیشن میں کام نہیں کرنا ہے. کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر. جب بھی شروعات کریں اللہ کی خاطر خلوص نیت سے کام کریں کہ آپ فدعو، آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو بہت سارے ایریاز ہیں آپ دیکھیں دین کا کام کرنے کے لیے. اگر کوئی کام شروع کرتا ہے اور کوئی دوسرا بھی کام شروع کرتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ہم کو تعاون علی البر و تقوی، ہم کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. کہ الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ جگہیں ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، تو ہم کو کیا کریں، کمپٹیشن ہو. کس میں ہو؟ ہیلدی کمپٹیشن ہو. کہ اچھا اگر کسی نے بہت اچھی کوئی کتاب لکھی ہے، کسی نے کا سلیبس بہت اچھا ہے، تو آپ اگر کسی نے بڑے لوگوں کا سلیبس بنا لے تو آپ چھوٹے بچوں کا بنا لیں، اور بڑے لوگوں کا سلیبس آپ انہیں سے لے لیں جو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہوگا، ایک دوسرے کو فائدہ ہم پہنچا سکیں گے اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہیں. مسائل آتے ہیں تو ان کا حل سوچیں، نہ کہ پرابلم ڈسکس کریں. ہم کو پرابلم ڈسکس کرنا بہت اچھا لگتا ہے. یعنی آپ اگر جب سب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس وقت ایسے وقت میں پرابلم زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہم کو بہت پسند آتی ہے کہ اچھا بس صرف ڈسکشن ڈسکشن. تو اسلام صرف ڈسکشن پر زور نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ حل پیش کرو. کلیکٹیولی آپ کو ورک کرنا پڑے گا، سب کے ساتھ مل کر کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو نالج حاصل کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی. اور یہ نہ سوچے کہ سب لوگ ادھر کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر. کوئی بات نہیں، اگر دیکھیں صحیح راستے کی طرف اگر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور کوئی میری وجہ کوئی اس طرف چلا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اصل چیز ہے کہ لوگوں کو خیر ملے. اس وقت اہل کتاب کے جو علماء تھے، جو ربائز تھے، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے ہولڈ کر لیا تھا دین کو اپنے پاس، اور وہ ادھر کسی کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتے تھے. اور علماء کیا کرتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ کتاب کو عام نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ اگر ہم نے کتاب کو عام کر دیا تو لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ کتاب کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا. جیسے کسی کی چھوٹی سی مثال ہے، کسی کی کار خراب ہوتی ہے سمجھے، اگر کار خراب ہوئی آپ میکینک کے پاس گئے، چونکہ اب ہم تو یا آپ تو میکینک نہیں ہیں، اب میکینک آپ سے کہتے کہ اچھا کار میں فلاں فلاں پرابلم ہے، اس کا یہ ریڈیٹر یہ پتہ نہیں جو بھی کچھ ہے خراب ہو گیا ہے، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، میکینک کی بات ماننی پڑے گی نا. تو کیونکہ آپ تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، لہٰذا آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی. تو جو میکینک کہہ رہا ہے آپ کو اس کی بات کو صحیح مان کر اپنی کار اس کے حوالے کر دینی پڑے گی. یا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ جس کی بنا پر آپ میکینک کی بات کو چیلنج کر سکیں؟ تو اس وقت تو ان کا علم ان کے لیے ایک بزنس تھا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ یعنی انہوں نے دین کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا، اب جو وہ کہتے تھے ان کے عام لوگ جو ان کی عوام تھی ان کو اسی کو سچ ماننا پڑتا تھا. انہوں نے خود ساختہ تحریف کر دی کتابوں میں، خود ساختہ فتوے دیے، انہی کا ہولڈ تھا، انہی کی پہنچ کتاب تک تھی بس. لہٰذا انہوں نے دین کو بالکل ایک طرح سے جامد صورت میں بنا رکھا تھا کہ بس جو ہم کہہ رہے وہی صحیح ہے. تو الحمدللہ جو ہمارے پاس جو علماء کرام نے اپنا اپنا اس میں اوپینین دیا ہے، اگر سمجھے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی ایک رائے ہے اور امام مالک کے نزدیک کوئی ایک رائے ہے، تو آپ دونوں رائے کو لے سکتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں جو فروعی مسائل ہے اس میں اختلاف ہوگا، اور یہ اختلاف دین کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو الحمدللہ آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے رکھا گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علماء کرام، ان کے جو بھی دینی خدمات تھی، ان سے ہم کو نوازا، سرفراز کیا، اتنے اچھے اچھے علماء پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اتنے بہترین عالم پیدا کیے کہ جن کی وجہ سے ان کے فتاووں سے آج ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ ان کے اجتہاد سے، ان کے صحیح اور جدوجہد سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا آرگنائزیشنز کتنے بھی ہوں، ضروری نہیں کہ، اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہماری آرگنائزیشن میں آؤ گے تم تو تبھی تم فلاں پاؤ گے. اگر تم نے دوسری آرگنائزیشن جوائن کر لی تو تم تو گمراہ ہو گئے. نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. سب کا عقیدہ ایک ہے, سب کی دعوت ایک ہے, اور سب ایک ہی رب کی طرف بلانے والے ہیں, لیکن مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو کام کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ فلیدالی کا فد او وسطم کما امرت, کہ بس آپ بلائیے لوگوں کو, اور جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا, شیطان اصل میں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں نا, شیطان کی آرمی بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, وہ تو مسلسل کام میں لگی ہوئی اور بہت ایکٹیو ہے. تو شیطان اپنا کام کرتا رہے گا, لوگ اپنے کام کرتے رہیں گے جو شیطان کے چیلے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے, یہ تعلیم کو عام کرنا ہے کہ ہر مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام ہو اور ہر غیر مسلم تک اس قرآن کی دعوت پہنچے. تو یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے, ساتھ مل کر ہی کام کیا جا سکتا ہے. یہ یا تو مسجد کے تھرو, یا کسی آرگنائزیشن کے تھرو, یا کالجز میں, یا مدرسوں میں, یہی جگہ ہوں گی جہاں پر یہ کام ہوگا. اور پھر ہم کیا کریں کہ پرابلمس تو آئیں گی, جو بغیم بینہم کا ہم نے پڑھا کہ انہوں نے آپس میں خواہشات کی پیروی کی, زیادتی کی آپس میں, ایک دوسرے کا انکار کیا. تو علم یہاں پر اس سے ایک اور چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اہل کتاب کے پاس جب علم آیا تو انہوں نے بغاوت کر دی, انہوں نے کجی اختیار کی, انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے اپنے ٹکڑوں کو لے کر الگ ہو گئے. تو علم تو انسان کو یونائٹ کرتا ہے, علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے, نہ کہ تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے, نہ ضد پیدا کرتا ہے. تو ضد نہ کریں ہم, ہٹ دھرمی نہ دکھائیں, بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور اس دین کے علم کو آگے سے آگے آنے والی نسل, آنے والی جنریشن تک پہنچائیں ہم, تاکہ وہ شخصیت سے دور رہیں. یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ کتاب میں شک پیدا ہو گیا تھا ان کو. کیوں کتاب میں شک پیدا ہو گیا تھا؟ کیونکہ ان کے علماء نے کتاب کو اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا. تو عوام کیا ہو گئی پھر, وہ شک میں پڑ گئی کہ اچھا یہ کتاب میں تھا یا نہیں تھا, جو ہمارے علماء نے کہا وہ صحیح تھا, یہ کتاب میں جو ہے وہ صحیح ہے. تو وہ لوگ شک میں پڑ گئے تھے. تو آج ہم بھی کیا کریں, اپنی آنے والی نسلوں کو اس قرآن کو پہنچائیں, اس قرآن کو, قرآن کے علم کو ان تک پہنچائے, تاکہ ہماری نسلیں اس شک و شبے سے محفوظ رہ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے پھر اس کتاب کا وارث جن کو بنایا. تو کتاب کے وارث کون بنتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایک قوم جاتی ہے اور دوسری قوم آتی ہے. تو آنے والی نسل, آنے والی جنریشن کب کتاب میں شک سے محفوظ رہ سکتی ہے, اور اس کتاب پر اس کو کب یقین ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس کو ویسی تعلیم دیں گے, جب آپ اس کو اس کتاب سے انٹروڈیوس کروائیں گے, جب آپ کے اندر خود تضاد نہیں ہوگا, آپ کے قول و فعل میں اگر تضاد نہیں ہوگا تو آنے والی جنریشن خود بخود اس سے وہی سیکھے گی جو کہ اس کو اس سے سبق لینا چاہیے تھا. آگے دیکھیے, اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں, ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے, اور ان پر اس کا غضب ہے, اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے, اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. کتاب اور میزان کا ذکر قیامت کے ساتھ یہاں پر آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہی جزا اور حساب ہوگا, لہذا عدل کیا جائے اور اپنا محاسبہ کیا جائے کہ حساب کے دن آنے سے پہلے میں اپنا خود حساب لگا لوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, میرا حساب کتاب کیسے ہوگا. تو چونکہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن ہی حساب کتاب ہوگا, تو لہٰذا یہاں پر قیامت کے ساتھ ہی میزان کا بھی ذکر ہے کہ کتاب اور میزان. کیونکہ کل قیامت کے دن ہم اپنی کتاب خود پڑھیں گے, یا ہم کو ہماری کتاب خود دے دی جائے گی, اور میزان مطلب ہمارا اعمال نامہ, یعنی وہ ترازو ہوگا جس میں وزن کیا جائے گا کہ کون سا ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہے یا برے اعمال کا وزن زیادہ ہے. اور قیامت کے دن یہی سب کچھ ہوگا, یعنی جزا اور سزا دی جائے گی, لہٰذا یہاں پر ساتھ ہی میں ذکر آیا ہے. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں, مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو, جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک کرتے ہیں یا بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں, مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہت ڈرانے والی آیت ہے. یعنی ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو ان کی ساری دوڑ دھوپ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے. تو جو دنیا ہی مانگتا ہے, دنیا طلب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا تو دے دیتے ہیں لیکن پھر وہ آخرت میں محروم رہ جائے گا. اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو عطا کریں گے. تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ جو دنیا چاہے گا اس کو بھی ہم دیں گے، کیونکہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، یرزقو من یشاء. تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگے، یعنی دنیا کا رزق نہ مانگے. رزق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، علم نافع بھی ہو سکتا ہے، ٹیلنٹ ہو سکتا ہے، آپ کے وقت میں برکت ہو سکتی ہے کہ آپ وقت میں برکت کی دعا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کریں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ وہ اسے پہچانیں، اس سے محبت کریں اور اس کے فضل و کرم کے حصول کی کوشش کریں. اور اس کا فضل و کرم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت، علم اضافہ، علم نافع میں اضافہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو دنیا کے حصے، جو دنیا کو مانگے گا اس کو دنیا مل جائے گی، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں دنیا میں ہم کو ایک زمین کا حصہ دے دیا ہے، اب اس میں آپ کو کاشت کرنی ہے، اور یہ کاشت کا فائدہ آپ کو آخرت میں ملے گا. یعنی یہاں پر آپ جو بھی گرو کریں گے، جو بھی کاشت کریں گے، جو بھی بیج بوئیں گے، اس کا پھل، اس کا ثمر آپ کو آخرت میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک لطف ہے اپنے بندوں پر، یا اس کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ جس سے مراد ایک ہستی ہے جو دلوں کے چھپے راز تک جانتی ہے. لہٰذا جو بھی مانگا جائے اللہ سے مانگا جائے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ دنیا مانگنا چاہتے ہیں یا آخرت کو مانگنا چاہتے ہیں. لہٰذا اللہ سے وہ مانگا جائے جو کہ نافع ہو، جو زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہو. جو صرف دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں دنیا ملتی ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے. کئی لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا. اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ وہاں چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے. ذلک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ فی القربا. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر. روضہ باغ کو کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھو کہ ریاض الجنہ ہم کہتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی وہاں پر نماز پڑھے گا گویا اس نے ریاض الجنہ، یعنی اللہ کے رسول کی جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی کہ حجرے اور منبر کے بیچ کی جگہ میں، تو وہاں جو بھی نماز پڑھے گا تو اس کو خوشخبری دی گئی ہے. تو روضات الجنات یعنی جنت کے باغوں میں. لیکن کس کے لیے خوشخبری بتائی جا رہی ہے؟ دو بار عمل الصالحات کا ذکر ہے، ایک تو آیت نمبر 22 میں اور دوسرے 23 میں، کہ خوشخبری دے دو ان بندوں کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل صالحہ کرتے ہیں. تو عمل صالحہ قیامت کے دن کتنے کارآمد ہوں گے آپ خود سوچیں، یعنی عمل صالح کرتے رہو تاکہ کل قیامت کے دن کوئی تمہارے خلاف حجت نہ رہے، تم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور تمہارے عمل صالح کی بنا پر جنت میں ڈال دے. تو جو کچھ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اسے تم مان لو تو تمہارے لیے کیا ہوگا، اس دن قیامت ہوگی. اور یہاں پر اللہ کے رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور یہ رسولوں کی خاص خوبی تھی کہ رسول کوئی اجر نہیں مانگتے تھے، نہ ان کو کوئی اجرت چاہیے ہوتا تھا، نہ ان کو کوئی عہدہ چاہیے ہوتا تھا، نہ کوئی سرداری. اور یہ سب سے بڑی ان کی الحمدللہ ایک خوبی تھی جس کی بنا پر لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. اور تمہارے درمیان میرا کیا معاملہ ہے کہ میں تم سے محبت چاہتا ہوں، قرابت کی محبت چاہتا ہوں. اب یہ جملہ کیوں کہا گیا خاص طور سے؟ کہ اصل اللہ کے رسول جن کو دعوت دے رہے تھے، جو اہل مکہ تھے اور آپ کے خاندان کے لوگ تھے، جن کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا، جو آپ سے قریب تھے، ایک تو آپ کے رشتہ دار تھے، اور رشتہ داروں میں آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، اور تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ پورے مکہ میں آپ کے قبیلے کے لوگ پھیلے ہوئے تھے. تو میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کی قرب، تمہارے اندر اللہ کا قرب پیدا ہو جائے، یا تمہاری میری مجھ سے تمہاری جو رشتے داری ہے اسی کا تم تھوڑا سا پاس لحاظ کر لو اور اس دین کو قبول کر لو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریبی لوگوں میں آپ کے چچا جو ابو لہب تھا اس نے کس طرح سے انکار کیا. تو اس لیے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تو تم سے صرف محبت چاہتا ہوں، قرابت داری کی، اور تم لوگ میرے سب سے قریب ہو، میرے ہم وطن ہو، میرے شہر کے رہنے والے ہو، میرے رشتے دار ہو، میرے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تو اس لحاظ سے تم نے تو سب سے پہلے میری بات ماننی چاہیے تھا، لیکن تم ہی میرا انکار کر رہے تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں پھر تمہاری کوئی وہاں پر تمہارے کام آ سکوں. اور دوسری بات یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر جنت میں ہوں گے، جنت کی باغوں میں ہوں گے. اس کے بارے میں مفسرین جو لکھتے ہیں اتنی بہترین یہ آیت ہے کہ مت پوچھیے ان خوبصورت باغات کی خوبصورتی، ان میں اچھل اچھل کر بہتی ہوئی ندیاں، یعنی جس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، بیلوں سے ڈھکے ہوئے درختوں کے جھنڈ، یعنی بہت ہی گھنے درخت ہوں گے، حسین مناظر، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، چہچہاتے ہوئے پرندے، ترب انگیز آوازیں، اور تمام دوستوں سے ملاقاتیں، یعنی نیک ساتھی وہاں ہوں گے، نیک لوگ وہاں پر آپ کے ساتھ ہوں گے جن سے ملاقات کر کے انسان کے دل کو خوشی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر نعمتیں بھلا کیا چاہیے. تو جو کوئی نیکی کا کام کرے گا، یعنی نماز، روزہ، حج اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، یعنی نیکی کے کاموں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. عمل صالح میں دراصل تمام اللہ تعالیٰ کے فرائض، جس میں نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک. تو جو کوئی ان کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آئے گا تو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھا کر احسن اجر عطا کرے گا. آگے اسی کا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ ہم کیا کریں گے، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے. یعنی آپ نے اگر ایک نیکی کی تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اجر دے گا، آپ نے دو نیکی کی تو اللہ تعالیٰ 10-20 گنا اس کو بڑھا دے گا. تو حل جزا الاحسان الا الاحسان، کہ بھلا جو اچھے کام کرے گا تو اس کی جزا، اس کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے بھلا. سبحان اللہ. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کریں کہ اتنی خوبصورت جہاں نہریں بہ رہی ہوں، جہاں پر اپنے دینی دوست ہوں، جو اپنے ہم مزاج لوگ ہوں، چہچہاتے ہوئے پرندے اور ترب انگیز آوازیں ہوں، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوں، حسین مناظر ہوں، اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے درختوں کے جھنڈ ہوں، اور ان میں اچھل اچھل کر بہتی ہوئی ندیاں ہوں. تو ان خوبصورت باغات کی خوبصورتی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، یہ جنت کے باغات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خوشخبری دے دو ان کو، کس چیز کی، جو انہیں وہاں ملے گی، کس بنا پر ملے گی، کہ انہوں نے نیک عمل کیے تھے دنیا میں، انہوں نے عمل صالح کیا تھا. تو ان بندوں کو خوشخبری دے دی جائے جس کا وہ وہاں پر پھل پائیں گے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہم جنت کے ان باغات میں رہنے والے بنے، اور ہم ویسے اعمال کرنے والے بنے تاکہ ہم آخرت میں خوش رہ سکیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے کچھ اور بڑھا کر بھی دے گا انشاءاللہ. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں بھلا کون ہو سکتا ہے، اور وہ بے شک بڑا درگزرنے والا اور درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. غفور شکور، یعنی قدردان کا مطلب یہاں پر یہ ہے، شکور کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا بھی دے سکتا ہے. یعنی ماشاءاللہ اس کی قدرت اور اس کی قدرت کاملہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مزید سے نوازتا ہے. اگر تم ایک نیکی کرو گے تو وہ مزید نیکی کے دروازے کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اس انسان کے سینے کو، اس کی نیکی دوسرے نیک عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے. جو احسان کی بات آ رہی ہے نا، اور غفور شکور کی بات آ رہی ہے، کہ جب بندہ ایک نیک کام کرتا ہے تو اس نے ایک نیک کام کی بدولت، اس کے خلوص کی بدولت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو دوسری نئی نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور اس طرح سے وہ نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کن پر، اپنے ان بندوں پر جو اسے پکارتے ہیں. تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ نیک عمل کرنے لگتا ہے اور اس کے صالح عمل اس کو مزید نیکی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات اتنے بلند کر دیتا ہے کہ ان کی دعائیں تک قبول کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس طرح سے اس بندے کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم دلوں میں کوئی بات چھپا سکتے ہیں؟ تو ایمان کے بعد نیک کاموں کی کثرت یہ انسان کو دعا کی قبولیت کی طرف لے جاتی ہے۔ کہ یہ نہ سوچے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے دنیا میں، اگر ایسا ہوتا تو کہ دعا قبول ہو جاتی تھی، کیونکہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انسان کے لیے بہت سارے اجر و انعامات اپنے پاس آخرت میں محفوظ کر لے۔ کیونکہ بعض وقت انسان کیا ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ جب دعا قبول نہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو مایوس نہ ہو بلکہ وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اجر محفوظ کر لیا اپنے پاس اور میرا رب مجھے آخرت میں اس کو لوٹا کر دے گا۔ تو جب بندہ اپنے نیک اعمال اور عمل صالحہ کے ذریعے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے کھلے اور چھپے ہر معاملے میں ڈرتا ہے اور اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کا درجہ کیسے بلند ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی سیئات کو دور کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی کہ جو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے صالح بندوں کی عمل صالح کی وجہ سے دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے عمل صالح کی وجہ سے ان کو مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم دیکھیں اس کے اپوزٹ کافروں کے بارے میں کیا حال ہے، کہ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہر برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ہے، قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ واقعی میں سبحان اللہ کہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر کے سطح پر چلتے رہتے ہیں، کتنا ٹنوں سے اس میں سامان ہوتا ہے اور کتنی اس میں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، سامان لدا ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں رکھ کر، یعنی کاریں وغیرہ یہ بھی رکھ کر اس میں لے جائے جاتے ہیں۔ تو یہ سمندر میں یہ چلنے والی کشتیاں، یہ جہاز، اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دے تو یہ سمندر کے اندر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ کسی کے اندر ہے اتنی طاقت کہ وہ ان جہازوں کو لے جائے، جو شپ ہوتے ہیں اس کو آگے لے جائے جب ہوا ہی رک جائے؟ تو اس میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں وہ جھگڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر یہ مذموم صفت نہیں ہوتی۔ یعنی نیکی انسان کو بہت سارے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے، بحث و مباحث سے بچا لیتی ہے۔ جو آگے آیت آ رہی ہے کہ جو بھی کچھ تم لوگ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے اور بلا وجہ جھگڑا نہیں کرتے۔ تو جو عمل کی نیت رکھتے ہیں وہ جھگڑتے نہیں ہیں، اور جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ بھی جھگڑا نہیں کرتے۔ جھگڑا تو کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جو بھی کچھ تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہیں وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مومنین کی صفات بتائی گئی ہے ایک کے بعد ایک، اور یہ سورہ شورہ کی خاص آیتوں میں سے ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جو دنیا کی چند روزہ زندگی کے سرو سامان پر فریفتہ نہیں ہو جاتے، جو صرف دنیا کی شان و شوکت نہیں چاہتے، جو صرف دنیا کے بندے بن کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی اور اس کے قرب کا حصول ہوتا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول کیا ہے یا ذریعہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے بعد عمل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو علم حاصل کر کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں جاتے، یا علم ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کر دیتا، یا علم کی وجہ سے وہ بغاوت پر اور نافرمانی پر نہیں اتر آتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس میں بہت سپیریئر ہوں، باقی سب چھوٹے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں، یہ یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور زنا وغیرہ سے، واذا ما غضبوا، اور جب غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ تو غضب یعنی غصہ، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غصہ جائز نہیں ہے۔ تو جو حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے، یہ جملے بھی آج کل بہت چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپ دیکھیں کیسے ان کی زندگی تھی، کہ وہ کوئی اس طرح کے کوئی ایسے کام نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک تو پہلے اوپر آئے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یہ توکلون۔ وہ دھاگے پر گرہ لگانے کو بھی جادو کہتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ان کا توکل تھا کہ صرف اللہ سے مانگتے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے تھے۔ وہ دلوں میں کینہ اور کپٹ نہیں رکھتے تھے، وہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس تھے، وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ تو درجے ایسے ہی بلند نہیں ہوتے، درجات کی بلندی کے لیے ویسے اعمال چاہیے، ویسی اندر استقامت چاہیے۔ اچھے نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو انسان نیکی میں اور آگے بڑھتا جائے گا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا، وہ لوگ کون لوگ تھے؟ وہ جو کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے، جو فواہش سے بچنے والے، جو غصے کو پی جانے والے، جو درگزر کرنے والے۔ کہاں ہیں آج کی کوالٹیز ہم میں اور آپ میں؟ میں اور آپ، ہم اپنے آپ میں ڈھونڈے یہ کوالٹیز کہ کیا آج جب ہم کو غصہ آتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں؟ ہماری انا، ہماری ایگو اس کو کنٹرول کرنے دیتی ہے؟ یا جب حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا ہم حق بات کہتے ہیں، یا ہم لوگوں سے درگزر کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ جو صفت ہے، یہ جو کوالٹی ہے درگزر کرنا، انسان اس وقت یہ سوچ لے کہ کیا میں نہیں چاہتی کہ میرا رب مجھ سے درگزر کرے؟ اور یہ پرابلمز کہاں ہوتے ہیں؟ یہ پرابلمز کوئی باہر کے لوگوں میں نہیں ہوتے، یہ آپس میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں، ساس بہو میں ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف میں ہوتے ہیں، دیورانی جٹھانیوں میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے کا جو سسٹم ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور رشتے داریاں، ہمارے پر رشتے داریوں کو ایسا سمجھ لیا گیا، ہر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہر کوئی تقاضا کرتا ہے کہ بس میرے حقوق پورے کیے جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رشتے داروں سے شکایت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کمپلین ہے اپنے رشتے داروں سے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا۔ اور اب تو نئی نئی چیزیں نکل پڑی ہیں، اتنے خرافات ہم نے خود اپنے لیے عام کر لیے ہیں، اور اگر اب اس میں کوئی نہیں کرتا، جیسے اب انتقال ہو گیا کسی کا، اب گھر میں کسی کا انتقال ہوا، ساری نندیں بھابھیوں کو بھی کپڑے بنائیں گی، اپنی امی کو بھی کپڑے بنائیں گی۔ اب یہ بھابھیوں کا کام ہوگا کہ وہ ساری نندوں کو بھی کپڑے بنائیں، کیونکہ نیا پرانا کرنا ہے، جونا پرانا کرنا ہے، یہ ایک نئی رسم ہم نے ایجاد کر لی۔ پھر گھر بھراؤنی، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس میں جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں اس کو تو نہیں اپنایا، لیکن ہم نے اس قرآن کو کس لیے بنا لیا؟ کہ اس کو یا تو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے قسم لینے کے لیے، جب تکرار کی نوبت آتی ہے اور میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یعنی بس صرف قسم لینے کے لیے ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب رکھ لی ہے کہ بس اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔ ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے کسی نے سوال کیا تھا کہ قرآن کی قسم کھا لی کسی نے، کہ میں اپنی بات میں سچی ہوں، اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نہیں کہی، اور میں قرآن کی قسم کھا کر کہتی ہوں۔ تو یہ قرآن صرف قسمیں کھانے کے لیے رہ گئے؟ قرآن کھول کر تو دیکھیں، ذرا قرآن کھول کر دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، وہ ہماری سیرت کو کس طرح سے چینج کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر کون سی کوالٹیز پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر کس طرح کی استقامت پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیں کس طرح سے ایک ایسا بندہ بنانا چاہتا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے تو نرم اور شفیق ہو لیکن کفار کے لیے سخت ہو۔ اور سخت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ نہیں کہ بدتمیز اور بد اخلاق، بلکہ کوئی ان کو نرم چارہ نہ سمجھے، کوئی ان کو دین پر کمپرومائز کرنے کا آلہ نہ سمجھ لے کہ اچھا ان کو تو جس طرح سے چاہو اپنے ڈھب پر لے آؤ، یہ ہر بات ہماری مانتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا اور نماز قائم کی، سب سے پہلے نماز کی بات ہے، نماز کو قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ تو کیا آج ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہے؟ کیا آج ہماری مسجدیں اس طرح سے بھری پڑی ہیں جیسے کہ بھری ہونی چاہیے؟ ہاں میں رمضان کی بات نہیں کر رہی ہوں، رمضان میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ مسجدیں صفیں جو ہے مسجد سے باہر چلی جاتی ہیں، اور غیر رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ آج ہم نے اس پر کام کیا کہ ہم اقامت نماز، نماز کی اقامت کا کام کر رہے ہوں. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی بات پر، پکار پر لبیک کہا، نماز قائم کرنے والے ہیں. وامرہم شورا بینہم، ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. کہ آج ہم مشورہ کرتے ہیں، ہم تو مشورے کو یعنی جب کوئی بڑا بن گیا تو کہتے کہ بس میں جو کر رہا ہوں بس میں وہ میں کر رہا ہوں. مشورہ کرنا ہم اس کو کہتے کہ یہ تو ایک بیکار سی چیز ہے، دوسروں سے مشورہ لیں گے تو وہ غلط مشورہ دے دیں گے اور خود اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے انسان پہ. تو نماز قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ نماز قائم کرنا انسان کو جنت میں لے کر جائے گا. جو بھی نماز قائم کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز اس کو ضرور فحش اور برائی سے روکے گی. اس لیے کہ نماز قائم ہے، اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے، تو درگزر کی کوالٹی بھی ہمارے اندر پیدا ہوگی. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بڑا ہے تو پھر میں اپنے نفس کو کیسے بڑا قرار دوں گی؟ تو انسان کا تقوی اللہ کے ساتھ جب قرب اس کا ہوگا تو اس سے برقرار رہے گا، اور وہ نماز ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. نماز میں جتنی خیر و برکت رکھ دی گئی ہے کسی اور چیز میں نہیں. اور مومن کے دل کو اللہ کی یاد سے تقویت ملتی ہے، نماز موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو نیکی کی طرف جانے کے لیے. جب انسان گرتا ہے یا ٹھوکر کھاتا ہے نماز اس کا سہارا بنتی ہے. انسان جیسی غلطی کرتا ہے نماز اس کو احساس دے جاتی ہے کہ تم یہ غلطی کرے اور تم اپنے رب کے آگے بھی کھڑے ہو، لہٰذا نماز اس کو برائیوں سے بچاتی ہے. وہ کوشش کرتا ہے اس برائی کو دور کرنے کی، وہ اپنی زندگی میں چینج لانے کی کوشش کرتا ہے. نماز دراصل اللہ کی یاد ہے اور یہ روح کو سیراب کرتی ہے، اس چیز کی وجہ سے زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نے فرمایا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا. تو نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے. اور پھر دوسری بات وحی، یعنی ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو قرآن میں یہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی. یہ وحی کے ذریعے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرو. یعنی نماز پڑھنے سے انسان کیا کرتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ مشورہ، یہ تو تمام لوگوں کا الحمدللہ ہم شیوا رہا ہے جو نیک لوگ گزرے ہیں. تو یہاں پر معاملات کو طے کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو معاملات طے کرنا ہو، یعنی جن معاملات میں وحی نہ ہوتی آپ سے ہم صحابہ سے مشورہ کرتے. جنگ یا کوئی اہم معاملہ ہوتا جیسے بدر اور احد کے معاملات تھے، تو آپ نے اس میں خود سے ڈیسیجن نہیں لیا کہ کہاں لڑنا ہے، بلکہ اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا. واقع عفق آپ دیکھ لیں، واقع عفق میں آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ حالانکہ آپ کی بیوی پر تہمت لگائی گئی تھی لیکن آپ نے سب سے مشورہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ اہل شورا کی مسجد میں جمع ہونے، اہل شورا کو مسجد میں جمع ہونے کے لیے کہتے، یہ اعلان کر دیتے اور ہر ایک کا مشورہ سنتے، لیکن ہر ایک کا مشورہ قبول نہیں کرتے بلکہ وہ مشورہ قبول کرتے جو کہ قابل قبول ہوتا. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کا مشورہ لے لیں. تو عاقل اور بالغ لوگ اور ہر کوئی مشورہ دینے کے قابل بھی نہیں ہوتا، یہ بھی آپ دیکھیں. تو یہاں پر کن لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا؟ اس لیے مجلس شورا ہوتی تھی اور مجلس شورا میں جو ممبر تھے ان سے مشورہ لیا جاتا تھا. اور اسلام میں یہ نہیں کہ میجورٹی از اتھارٹی، نہیں، جس کو ووٹ زیادہ ملے گا وہ چنا جائے گا، نہیں، بلکہ اہم معاملات میں جو صحیح لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو مشورے میں شامل رکھنا چاہیے. اور اگر میجورٹی از اتھارٹی ہوتی تو پھر تو آپ دیکھیں کہ اگر میجورٹی کو ہی لینا ہے تو ایک طرف سمجھے بہت سارے جانور ہوں اور ایک طرف ایک انسان ہو، تو کیا سارے جانوروں کی بات ماننی جائے گی؟ نہیں، یہ ایک طرف سارے ہی بیوقوف لوگ ہوں، نادان لوگ ہوں، اور ایک طرف ایک انسان عقل مند ہو. تو جو عقل مند ہوگا، جو صحیح ہوگا، صحیح حق پر جو ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی. تو اب جب اگر میجورٹی کی بات مانتے ہیں تو میجورٹی آپ کو گمراہ بھی کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو کہا جائے کہ آپس میں معاملہ جو طے کرنا ہے وہ مشورے سے طے کیے جائیں. اور یہ سب کیسے، یہ ساری صلاحیت انسان میں کب پیدا ہوگی؟ جب وہ نماز قائم کرے گا. تو نماز پڑھی جانے والی چیز نہیں بلکہ قائم کرنے والی چیز ہے. نماز پڑھ لینے میں تو چند منٹ درکار ہوتے ہیں، لیکن نماز کو قائم کرنا 24 گھنٹے کا کام ہے. بندے کا تعلق اللہ سے ایسا ہو جاتا ہے، یا ایسے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے جیسے کہ کرنوں کا سورج کے ساتھ ہے رہتا ہے، کہ کروڑ دور سے بھی کرن آپ دیکھیں کہ فوراً زمین پر پہنچتی ہے. تو سورج کا تعلق جس طرح سے زمین پر ہے کہ سورج کی کرنیں اتنی دور سے نیچے آ رہی ہیں، ایسی بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے کہ بندہ زمین پر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ استوى علی العرش ہے، لیکن پھر بھی یہ نماز کی وجہ سے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ نماز تکبر سے روکتی ہے، نماز دین کو قائم کرنا سکھاتی ہے۔ یعنی نماز کی وجہ سے انسان پھر کیا کرتا ہے، اس کے اندر جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین نافذ کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور پھر بندے کیا کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ تو نماز قائم کرنا دراصل اپنی پوری ذات پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ ابھی فجر ہوئی، تم اب فجر کے بعد کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر تمہیں اللہ کے آگے جانا ہے، پھر ظہر کی اذان ہوتی ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو ایک شخص یعنی بزنس کر رہا ہے، ایک سبزی بیچ رہا ہے، ایک کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے، لیکن جیسی اذان ہوئی اور چلے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں اور بعد میں تابعین کے دور میں ایسا حال ہو گیا تھا کہ لوگ کاروبار کرتے، اور کاروبار کرتے کرتے جیسی اذان ہوتی تو بس ایک کپڑا ڈال دیتے تھے پھلوں پر یا ان کی دکانوں پر، کوئی تالا نہیں، کوئی چابی نہیں۔ اور دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے لوگ، اور اس دھوپ میں کھڑے ہونے کے بعد جیسی کوئی آتا سیل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو وہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ نہیں، ہم اب اذان ہو چکی ہے، ہم کوئی کاروبار نہیں کریں گے، ہمیں نماز کے لیے جانا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز انسان کو کس طرح سے اللہ سے جوڑتی ہے، اور کس طرح سے نماز انسان کے اندر ایمانداری پیدا کرتی ہے۔ تو نماز میں جب نماز انسان پڑھتا ہے تو وہ عملی زندگی میں اس کو نافذ کرتا ہے، نماز کو اس کی پوری زندگی سنور جاتی ہے، اس کی پوری زندگی میں فرما برداری آ جاتی ہے، اور نماز اس کو ادب سکھاتی ہے، مینرز سکھاتی ہے، کیونکہ سجدے میں انسان کیا سیکھتا ہے، عاجزی سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا سیکھتا ہے۔ تو جو مشورے جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے کام مشوروں سے طے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، ان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جو مشورہ نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، یہ اپنے لوگوں پر اس کو اعتماد نہیں ہوتا۔ تو صحت مند مثبت نتائج کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ مشورہ معاشرے میں رابطہ یعنی سوشل جو معاملات ہیں اس سے اور بہتری پیدا ہوتی ہے، لوگوں سے رابطہ پیدا ہوتا ہے، اور دوستی محبت اور قرابت پیدا ہوتی ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر یا اس طرح سے اس میں ہم کو مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ پھر، کیونکہ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے مشورہ کرنے سے، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کام میں نقصان ہو جائے تو کسی ایک پر بات نہیں آتی بلکہ سب پر نقصان ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ تو معاف کرنا اور درگزر کرنا انسان کو مرتبہ اور فضل میں بڑھا دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی۔ پھر ان کا یعنی ان کو جب ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی قابل غور ہے، اگلی جو ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ ایک تو اللہ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو، نہیں، بلکہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے ہوتے ہیں، خود بھی ظلم کو سہتے نہیں اور نہ دوسروں پر ظلم ہوتے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر مومن کا اخلاق کیسے نظر آ رہا ہے کہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی مانند ہوتا ہے، جیسے بہتے دریا میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اسی طرح مومن کا اخلاق اور کردار بھی ہر طرح کے حالت میں اسی طرح رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ کبھی تو بہت اچھا اور کبھی بہت برا، نہیں، وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کاموں کی ہمت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، نماز قائم کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں کہ جتنا کسی پر ظلم کیا گیا ہے اتنا بدلہ لینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جنگ کی بات ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، پھر جنگ کی، ان کے اوپر خوف مسلط کیا، لیکن اس کا بدلہ پھر ان سے لیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، لیکن کسی کو مارا نہیں گیا، صرف بہت ہی کٹر مجرم جو تھے، جو کھلا اسلام کے دشمن تھے، ان کی جان لی گئی، باقی سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بدلہ لینے کی اجازت تو دی گئی کہ جتنا تم پر ظلم کیا جائے تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو، جیسے قصاص کی بات ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، دانت کا بدلہ دانت، ہر زخم کا بدلہ ہے. تو یہاں پر بدلہ لینے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن درگزر کرنے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, کہ جو کوئی پھر صبر کرے اور درگزر کر دے تو یہ عزم, یہ اولو العزمی کے کاموں میں سے. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری آیت ہے. اور یہ جو آیت بیان کی گئی اس وقت اللہ کے رسول کے اور آپ کے صحابہ کی کوالٹیز یہی تھی ماشاء اللہ, کیونکہ اللہ کے رسول ان کے لیے رہنما تھے, ان کے لیے رول ماڈل تھے, اسوہ تھے. تو وہ لوگ اللہ کے رسول کو دیکھ کر یہی چیز سیکھ رہے تھے جو صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر سیکھتے اور ان کی زندگی میں بھی وہ موجود تھی. تو کفار کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جس پر آپ سے باہر ہو رہے ہو, جس ساز و سامان پر, ہمارے یہ جو نبی اور ان کے ساتھی اس سے بہتر اخلاق کے مالک ہیں. ماشاء اللہ, یہ اصل دولت اخلاق کی دولت ہے. یہ وہ اوصاف ہے جس میں درگزر کی صفت پائی جائے, جس معاشرے میں بھی درگزر کی صفت پائی جائے گی یقین جانے وہ معاشرہ خوشگوار بن جائے گا, اس معاشرے میں خوشگواری پھیل جائے گی. اور صبر اور شکر جی تو ایسی کوالٹی سے جو اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو سمجھے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے. اور یہ اچانک نہیں آ جاتا بلکہ آپ کو اس کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے, یہ دھیرے دھیرے آتا ہے. آپ کو اپنے اوپر اس پر کام کرنا پڑے گا, لوگوں سے درگزر کرتے جائیے, اپنے نفس کو کنٹرول کریے. اور روزہ سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں, یعنی صبر کو پیدا کرنے میں روزہ سب سے بڑا مددگار ہے. لہٰذا ابھی رمضان سے فائدہ اٹھائیں, اپنے اندر صبر پیدا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِن لَمِن عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ آیت کو ہم کو لکھ کر لگا دینا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہو سکے انشاءاللہ. ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز پر الحمدللہ کہیں اور ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں, کہ کسی شخص کو خبر ملی کہ آپ کا جہاز, اسی طرح کی کچھ خبر تھی کہ یا تو جہاز آپ کا ڈوب گیا یا کچھ اور خبر تھی. ایک بہت مشہور کوئی گزرے ہیں تابعی, ان کے بارے میں آتا ہے. تو وہ لوگوں کو اس وقت کچھ پڑھا رہے تھے, یعنی دین کا علم دے رہے تھے. تو جیسے انہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ, اور واپس اپنا پڑھانے میں لگ گئے. دوبارہ سے پھر خبر آئی, کچھ دیر گزری تھی تو خبر آئی کہ وہ خبر غلط تھی اور آپ کا جہاز نہیں ڈوبا, کسی اور کا تھا. تو تب بھی انہوں نے الحمدللہ کہا اور پڑھنے میں لگ گئے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں, تو انہوں نے کیا کہا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اگر انسان اس کے اوپر صبر کرے تو اس پر اسے اجر ہے. تو پہلی دفعہ جب تم نے جہاز ڈوبنے کی خبر دی تو میں نے صبر کیا تھا کہ مجھے اس پر صبر کا اجر مل جائے, اور جب خوشی ملی تو تب بھی میں نے اللہ کا شکر کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خوشی کی خبر آئے تو تم کیا کرو, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تو تب بھی میں نے الحمدللہ کہا, اور الحمدللہ کیا ہے, وہ بھی ایک شکر ہے اصل میں. تو لہٰذا انسان کو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنا چاہیے, تھوڑ دلا نہیں بننا چاہیے اس کو. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کی بات نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے, اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے, اور اس کو نظر بچا بچا کر کے نکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے رب کو, اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو, ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے, آپ پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے, اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. یہ ہے انسان کی حالت, کہ انسان دراصل انتہائی ناشکرہ واقع ہوا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جب اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت ناشکری کرنے لگتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कादिर है। अब आप देखने के यहाँ पर अल्लाह ताला ने, यानी ये आयत अल्लाह ताला के खालिक होने का खुला सबूत है कि वाकई में इंसान किसी के अख्तियार में नहीं है। और ये जो लोग दावे करते हैं कि हम हमारे पास दाव इलाज के लिए हम बेटा पैदा करवा देंगे, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कितना बड़ा दावा है। तो बेटे और बेटियां पैदा करना तो अल्लाह के अख्तियार में है, और इंसान ने खुद से ये खुद डिसाइड कर लिया कि ये कमतर है और ये बेहतर मखलूक है। नहीं, अल्लाह के नजदीक तो दोनों बराबर है। तो अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमान और जमीन की, जो चाहता है पैदा करता है, किसी को बेटियां देता है और किसी को बेटे देता है। और ये जो बेटियां और बेटों का पैदा होना, ये कोई एक वो नहीं है कि नौजबिल्लाह से हमारा कमाल है। किसी को अगर बेटे हो गए तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पर क्या मामला होता है। अच्छा, पांच बेटे अगर किसी को है, किसी को चार बेटे हो गए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये बच्चे सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन उस पर फख्र और गुरू नहीं करना चाहिए। क्या ये बेटे पैदा करने में इंसान का खुद का हाथ था? नहीं, अल्लाह ताला ने दिए। और किसी को बेटियां हो गई तो उसको कमतर समझने लगते हैं। जैसी बेटी की खबर होती है, अच्छा कितने बच्चे हैं? पांच बेटियां। हाय, पांच बेटियां, अरे अल्लाह, कैसा करेंगे आप? तो क्या नौजबिल्ला आप राजी हैं उसके? और ये बेटियां पैदा होने पर ऐसा जुमला क्यों? और जब बेटे पैदा हो, पांच बेटे, अच्छा पांच बेटे, यानी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। तो किसी का अख्तियार नहीं है इसमें, ना जिसके बच्चे हैं ना उनका अख्तियार है, ना आप सुनकर कुछ इस तरह के अपना इजहार कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह ताला आजमाना चाहते हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी को मिला जुला कर देता है और किसी को बांझ कर देता है, और वह हर चीज पर कादिर है। इसलिए अगर औलाद मांगना तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शिर्क जो आता है वो औलाद की वजह से आता है। तो लिहाजा जब भी मांगो अल्लाह ताला से मांगो, और स्पेशली औलाद। किसी बशर का ये मुकाम नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे, या तो वही इशारे के तौर पर होती है, या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगाम पर यानी फरिश्ता भेजता है और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है, और वो बरतर और हकीम है। इसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है। तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ जो जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक है। खबरदार रहो, सारे मामला अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ अपने खास बंदों को अपने लिए चुनता है, रसूलों को, और उनसे अल्लाह ताला कलाम करता है, और ये बहुत बड़ा एहसास है। तो यह वही का जरिया बताया गया कि वही अल्लाह ताला के लिए जायज नहीं कि किसी बशर से कलाम करे, इल्ला वाहियन, यानी वही के जरिए से, यानी अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल पर बगैर किसी के जरिए से इल्का करता है, वही डालता है, या फिर मैं वराए हिजाब, या अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरह से कलाम किया कि कुछ नजर नहीं आता था मूसा अलैहिस्सलाम को, बस आवाज आई, या फिर अयुरसिला रसूलन फयूही बेइज़्नी मा यशा, या फिर अपने पैगंबर के जरिए से भेजता है, यानी जिब्रील अमीन के जरिए से, और वो पैगंबरों के दिल पर इल्का करते हैं। तो यहां पर ये तीन जराए बताए गए हैं वही के, और जैसे कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, लेकिन फर्क इतना था कि मूसा अलैहिस्सलाम यहीं जमीन पर थे और अल्लाह ताला उनसे हम कलाम हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया और वहां उनसे हम कलाम हुआ, लेकिन मैं वराए हिजाब, क्योंकि इस दुनिया में किसी की आंखों में ऐसी ताब नहीं है कि वह अल्लाह ताला का दीदार कर सके। तो लिहाजा ये तीन जरिए हैं वही के, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है। वैसे कुछ उलमा ने अलग अलग और तरीके भी बताए हैं, लेकिन एक तो यही है कि बगैर किसी रसूल के जरिए से डायरेक्ट अल्लाह ताला वही अपने बंदे के दिल पर डालता है, जैसे कि वही खफी थी, यानी वो अहादीस या अहादीस कुदसी जो अल्लाह के रसूल ने हमको सुनाई है, कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अपने रसूल के दिल पर उसको इल्का किया। फिर यहां पर रूह की बात आई है कि वो कज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, यहां पर रूह से मुराद कुरान करीम है, हालांकि हम सब जानते हैं कि पहले रूह से मुराद जिब्रील अमीन भी होते हैं, यानी रूह कहा गया उनको, लेकिन यहां पर रूह से मुराद दरअसल कुरान करीम है। और इसीलिए आप देखिए कि कुरान को हम अपने मर्जी से नहीं समझ सकते, या डिक्शनरी के माने से नहीं समझ सकते। डिक्शनरी के मीनिंग लेंगे तो फिर तो वो एक ही माने आएंगे। इसको जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने समझाया और सहाबा कराम ने इसको जिस तरह से समझा, फिर ताबीन और तबा ताबीन ने इसको जिस तरह से समझा, तो यहां पर उन्होंने रूह से मुराद कुरान करीम ली है। अल्लाह ताला फरमाया कि हमने अपने हुक्म से आपकी तरफ रूह भेजी है जो कि कुरान करीम है, जिब्रील अमीन के जरिए से। तो जिस तरह से रूह से जिस्म जिंदा होता है, तो कुरान से भी क्या होता है, कल्ब और रूह जिंदा होती है। सुभान अल्लाह। यानी ہمارے جسم کی کوئی ویلیو نہیں اگر اس کے اندر روح نہ ہو. تو اسی طرح سے قرآن اگر ہمارے قلب میں نہ ہوگا تو ہمارا قلب مردہ ہو جائے گا. قرآن سے دین و دنیا کے فائدے اور بہت سارے بینیفٹس انسان کو ملتے ہیں, زندگی ملتی ہے قرآن سے, کیونکہ اس میں خیر کثیر ہے اور بے پایا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن بھیجا آپ کے لیے جو کہ روح ہے, جو کہ زندگی ہے, اور اسی کی روشنی میں لوگ اپنی راہیں طے کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف چلاتا ہے, سبحان اللہ. اور حدیث میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی, اور یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا یہاں تک کہ قرآن کا نزول ہو گیا. تو یہاں پر خاص طور سے قرآن ہی کا ذکر آیا ہے. اور قرآن ہم سب جانتے ہیں کہ کب اس کا نزول شروع ہوا, شب قدر میں, رمضان کے مہینے میں شب قدر میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بنے, اس کی روشنی میں اپنے زندگی کے معاملات کو طے کرنے والے بنے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. سورہ زخرف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, والکتاب المبین. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. حامیم, قسم ہے اس واضح کتاب کی, ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے, ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. سبحان اللہ, قرآن کے کتنے درجات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. سورہ زخرف, زخرف ایکچولی کوئی بھی جس کے, جیسے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ زخرف القولی غرورا, کہ کوئی چیز ایسی جو خوبصورت بنا دی جائے, جس کو اوریجنلی اس میں خوبصورتی نہ ہو لیکن اس کو اوپر سے کچھ گولڈ پلیٹڈ کر دیا جائے, خوبصورت بنا دیا جائے, اس کو زخرف کہتے ہیں. یا گولڈ کی چیزوں کو, یا گولڈ پلیٹڈ چیزوں کو زخرف کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر وہی حروف مقطعہ سے شروعات ہوتی ہے, حامیم سے شروع, جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ کنٹینیوسلی ساری صورتیں حامیم حروف مقطعہ سے شروع ہو رہی ہیں. بل کتاب المبین, کی یہ کتاب مبین واضح ہے, ہم نے اس قرآن کو عربی کا قرآن بنایا ہے. لعلکم تعقلون, سبحان اللہ, سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس میں کہ قرآن عظیم قرآن کی بات کی جا رہی ہے, اور قرآن کی عظمت پر قسم کھائی گئی ہے کہ قسم اس واضح کتاب کی, یعنی قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. مطلب آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے, اللہ تعالی نے اسے سب سے فصیح, سب سے واضح اور سب سے زیادہ زور بیان والی زبان میں نازل فرمایا. اس میں موجود حکمت کی موتی کو چن سکے ہم, تاکہ شاید کہ تم اس کے الفاظ و معنی کو ان کے آسان اور ذہن سے قریب ہونے کی بنا پر سمجھ سکو. یعنی قرآن یہ عربی میں ہے, لعلکم تعقلون یہ ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے والا ہے. یہ عقل کو, یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے قرآن کی, اس کے الفاظ کے معنی, اس کا الفاظ کا ردھم, یہ عقل کے تاروں کو چھیڑتا ہے, یہ انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے, اور یہ انسان کی عقل کو مزید بڑھاتا بھی ہے. تو شاید کہ تم اس کے الفاظ اور معنی کو ان کے آسان اور ذہن سے قریب ہونے کی بنا پر سمجھ سکو. یعنی قرآن کے جو بھی الفاظ ہیں وہ ہماری ذہن سے بہت قریب ہیں, ہماری عقل کو اپیل کرتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور ہم کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے پیدا کیا. تو آپ دیکھیں بار بار عقل کی بات کی جا رہی ہے, بار بار دماغ کی بات کی جا رہی ہے, برین کی بات کی جا رہی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے, غور و فکر کرے, یعنی قرآن میں اس کو غور و فکر کرنا ہے. لیکن یہ کتاب آج ہم نے اس کا کیا حال کر لیا ہے؟ آج ہم نے اس کتاب کو بسم اللہ کے لیے, مرنے والے کے اوپر پڑھنے کے لیے, تیسرا اور چوتھا اور چالیسواں کرنے کے لیے, اور گھر بھراونے کے لیے. آج جیسے کل کی بات ہے کہ یہ ڈسکشن چل رہا تھا جب ہم مسجد میں تراویح کے لیے گئے تھے, کہ یہ گھر بھراونی کیا ہوتی ہے اور کیا ہم نے کرنا چاہیے, کہ جب ہم نئے گھر میں جائیں تو کیا کریں, جو صحیح سنت سے جو ثابت عمل ہے وہ کیا ہے. کیونکہ کسی کے خاندان میں اس طرح سے معاملہ چل رہا تھا کہ گھر بھراونی ہو رہی ہے, اور اب یہ رسم کے طور پر اس کو بنا لیا گیا. کہنے لگے کہ کتنے لوگوں کا کھانا بنایا گیا, 600 لوگوں کا کھانا بنایا گیا, اور لوگوں کو بلایا گیا, اور سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو کپڑے بنائے. یعنی جتنے لوگ خاندان کے تھے ان سب نے گھر والوں کو, ان کے بچوں کو کپڑے بنائے, اور انہوں نے بھی سب کو کپڑے بنائے. کہنے لگے کہ تم, یعنی ان کا کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے, آپ دیکھیں کیسا ہمارا توکل اللہ کی ذات سے نکل کر بندوں پر جاتا ہے, اور یہ شرک کی ایک بدترین قسم ہے. کہ کانسیپٹ کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو بلا کر کھلا پلا دو, ان کے پیٹ کو ٹھنڈا کر دو, ان کے جسم کو ٹھنڈا کر دو, انہیں کپڑے پہنا کر, تو ان کی نظر نہیں لگے گی. استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یا تو پھر گھروں میں قرآن، جیسے گھر میں جاتے پہلے کہتے ہیں قرآن پہنچا دو گھر میں، کچھ پہنچے نہ پہنچے قرآن پہنچا دو، تو کیا ہوگا قرآن پہنچانے سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں قرآن سے برکت نازل ہو جائے گی؟ یہ قرآن صرف برکت والی کتاب نہیں ہے، برکت بھی ہے اس میں، لیکن یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب تو انسان کے ذہن کے قریب جا کر اس کے ذہن میں رسائی حاصل کر کے اس کے ذہن کو جھنجھوڑتی ہے، اسے غور و فکر اور تدبر میں اس پر مجبور کرتی ہے کہ غور و فکر کرو. قسم کھائی جاتی ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، تو پڑھیں تو صحیح ذرا عربی، ہم ذرا اس کی سمجھ کچھ تو شدھ بدھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اور اس کتاب کی اہمیت آپ دیکھیں، اس کتاب کی عظمت آپ سوچیں کہ کتاب لوح محفوظ یعنی بلند ترین افضل ترین مرتبے میں ہے، اس کی درجات کی بات کی جا رہی ہے، اس کتاب کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے، آسمانوں پر بھی بلند مرتبہ رکھتی ہے اور زمین پر بھی جو اسے تھام لیتا ہے اس کو بھی مرتبہ بلند کر دیتی ہے. ماشاءاللہ جو بھی قرآن کو تھامتا ہے وہ بھی بیسٹ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جن لوگوں نے اس کتاب کو تھاما، جنہوں نے اس کتاب کو اپنا رہنما بنایا، وہ دنیا کے پیشوا امام اور سردار بن گئے، وہ دنیا کو لیڈ کرنے والے بن گئے، وہ عرب کے بدو، وہ عرب کے بغیر پڑھے لکھے لوگ، وہ بہترین ڈسپلن اصولوں کے اور اخلاق کے پابند بن گئے. ماشاءاللہ اس کتاب نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا، اس کتاب نے ان کی سیرت میں چار چاند لگا دیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، ان کا بول چال، ہر چیز بدل گئی ماشاءاللہ. لیکن آج یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہے قرآن، لیکن کیا آج اس قرآن کی وجہ سے ہمارے اندر وہ تبدیلی آئی؟ کیا آج ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالا ہے، یا قرآن کو صرف جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ کیا آج ہم اس کتاب سے صرف یہ کام لے رہے ہیں کہ گھر بھراونے کے لیے اس کو ہم قرآن کو پہلے پہنچا دیں نئے گھر میں، یا پھر ہم مرنے والوں پر اس کو جن بھوت بھگانے کے لیے پڑھ لیں؟ کیا ہم لے رہے ہیں کام اس کتاب سے؟ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو رہنمائی کرتی ہے، اس نے تو قوموں کو اس طرح سے ترقی دی کہ ان کو عروج کی حدوں تک پہنچا دیا ماشاءاللہ. عرب کے غلبانوں کو، عرب کے شتربانوں کو جو بکریاں چرایا کرتے تھے، دنیا کا پیشوا لیڈر اور امام بنا دیا اس کتاب نے. جب انہوں نے اس کتاب کو تھاما تو انہوں نے بہترین ترقی کی، ریسرچ میں آگے بڑھے ماشاءاللہ. وہ لوگ بالکل ایسے نہیں بن گئے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے والے تو ہم خانقاہوں میں چلے جائیں، نہیں، بلکہ انہوں نے اس سے دنیا کو ایکسپلور کیا اس کتاب کے ساتھ، تو ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں آگے بن گئے، چاہے وہ جراحی کی فیلڈ ہو، طب ہو، یا کچھ بھی ہو، ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ آگے بڑھتے چلے گئے، اتنا آگے بڑھے ماشاءاللہ کہ دنیا کی پیمائی انہوں نے کی کہ دنیا کو ناپا کہ دنیا کتنی ہے، زمین کتنی ہے، دنیا گول ہے یا کیسی فلیٹ ہے، اس پر انہوں نے ریسرچ کی. تو یہ قرآن تو انسان کو غور و فکر میں مبتلا کرتا ہے، یہ قرآن انسان کو ایکسپلور کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ قرآن خانقاہوں میں جانے کے لیے اور گھروں میں سے جن بھوت بھگانے کے لیے، یا پھر لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے سر پر رکھ کر رخصت کروانے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری عقل کو اپیل کرتا ہے، اس کو سمجھنا ہے تم کو، اور اس کا درجہ کتنا بلند ہے کہ یہ آسمانوں میں بھی بلند مرتبے پر ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور دنیا میں بھی یہ سب سے اپنے فضل کے اعتبار سے سب سے بلند ترین مرتبے میں ہے، یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کب سے، آپ دیکھیں کہ ابھی ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں تو آج کل الحمدللہ بہت ہی بہترین سڑکیں، یعنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے روڈز اتنے اچھے ہو گئے کہ ہماری کار 250 کی اسپیڈ سے بھی چلی جاتی ہے اور ہم کہاں سے کہاں کتنی کم دیر میں پہنچ جاتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں بھی. بہترین کار، بہترین جہاز، بہترین روڈز، لیکن اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے کہ کیسے راستے بنا دیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے منزل مقصود پر پہنچتے تھے، پہاڑوں سے راستہ طے کرتے، سمندر ہوتے یا صحرا ہوتے، لیکن وہ برابر راستہ طے کر لیتے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تو وہ راستہ طے کر لیتے تھے. ہم نے قوم سبا کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں وہ جو قوم، اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے راستوں میں دوری پیدا کر دے، یعنی ہمارے سفر ہم سے دور کر دے، کہ ان کو یعنی اس زمانے میں بھی راستے معلوم تھے، اس زمانے میں بھی سفر کیا ہوتا ہے معلوم تھا، کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے، کیسے راستے معلوم کرتے ہوں گے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے ہدایت کا راستہ بھی بتایا اور رہنمائی کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن پر بھی یہ وہ احسان کیا کہ انسان نے اپنے ذہن سے راستوں کا کھوج لگایا اور راستہ طے کرتے رہے. تو بہرحال یہ فکر دونوں معنی دے رہا ہے لعلکم تہتدون، کہ ایک معنی یہ کہ تم ان قدرتی راستوں اور ان نشانات پر چلتے ہو اور اپنا راستہ تم معلوم کرتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہو، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کاریگری کو دیکھ کر تم ہدایت حاصل کر سکو. یعنی جب تم راستے میں سفر طے کرتے ہو، سفر کرتے ہو، تو تم راستوں میں پہاڑوں کو دیکھتے ہو، دریاؤں کو دیکھتے ہو، تو ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں خود احساس ہوگا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، آیتوں کو دیکھ کر، کہ یہ چیزیں ایسی الٹ اپ نہیں بن گئی، بلکہ اسے ایک رب نے پیدا کیا اور کوئی رب حکیم ہی کی طرف سے سب کائنات کا انتظام چل رہا ہے. تو لہٰذا اسی رب نے تمام میدان اور یہ خطے اور یہ سب بنائے اور ہر جگہ الگ الگ بنا دیے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں درخت ہیں، کہیں صحرا ہے، ہر الگ الگ خطے اللہ تعالیٰ نے بنائے. جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتی اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے. اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. سبحان اللہ، راستوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو راستوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، سفر سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، تو ایون سواری پر اگر جب سوار ہونا بھی ہو تب بھی اس کے بھی آداب ہم کو بتا دیے گئے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمارے نبی کا ہم پر کتنا احسان ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے نبی بھیجے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ بتا دیا، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے، ہمیں چلنے پھرنے کے آداب سکھائے، ایون ہم سواری کرتے تو اس کے بھی آداب سکھا دیے. اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو تین دفعہ اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے، اور یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ایک اور دعا بھی ہم کو ملتی ہے جو آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی، جو تھوڑی طویل دعا ہے. یہ سب کو جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم افمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ کہ اس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مزدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے، یعنی خبر دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش کی جب اس کو خبر دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی. انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ اور رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھ رکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اب یہاں پر اصل میں یہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی کفار مکہ کی بات بتائی جا رہی ہے، کہ خواتین کے لیے یہاں پر زیورات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ کفار مکہ جس کو کمزور سمجھتے تھے، یعنی عورت کو، لڑکی کو، اسے اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے. یعنی ایکچولی یہاں پر ان پر اعتراض ہے کفار مکہ پر، کہ جس لڑکی کو وہ کمزور سمجھتے یا خوشخبری کے بجائے اسے بری خبر سمجھتے، اور جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو وہ اس میں ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور غم سے بھر جاتا. تو اور یہ اصل میں کفار مکہ لڑکیوں کو یا عورتوں کو اس وجہ سے کمتر سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ زیورات میں پالی جاتی ہے، اور یہ جنگ نہیں کر سکتی، یہ بحث و مباحثے میں اپنا مدعا پوری طرح بیان نہیں کر سکتی. اور واقعی میں خواتین میں یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہتھیاروں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، بعض اوقات تو ہتھیاروں کو دیکھ کر ہی خواتین بے ہوش ہو جاتی ہیں. تو جو حقیقت سے انکار کر کے بھلا کیا فائدہ، یہ نہ سوچے کہ اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش نہ کریں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں، ہمارے جسمانی ساخت میں رکھی نہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کر کے کیا فائدہ. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. صنف نازک کہا گیا ہے خواتین کو، اور ان کی پہچان یہ بتائیں گے کہ وہ زیورات میں پلتی بڑھتی ہیں۔ بچپن سے آپ دیکھیں لڑکیوں کو زیورات کی خواہش ہوتی ہے، وہ زیورات پہننا پسند کرتی ہیں، چوڑیاں پسند ہوتی ہیں ان کو، زیورات پسند ہوتے ہیں، ہار پسند ہوتا ہے، اچھے اچھے لباس پہننا چاہتی ہیں۔ جبکہ مردوں کو آپ دیکھیں کہ نہ ان کو زیورات سے دلچسپی ہے، نہ اچھے لباس سے دلچسپی ہے، نہ سجنے سنورنے سے دلچسپی ہے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہی ہوں، آج تو حیرت ہوتی ہے جب دیکھ کر کے، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے بھی پارلر کھل گئے ہیں، استغفر اللہ۔ عورتوں کے یعنی لڑکیوں کے بیوٹی پارلر سنے تھے، لیکن مردوں کے بیوٹی پارلر سن کر بہت حیرانی ہوتی ہے کہ مرد کو بھلا بیوٹی سے کیا دلچسپی، یعنی خود کو خوبصورت بنانے سے کیا دلچسپی۔ مردوں کے تو ہار سنگھار کیا ہوتا ہے، جفا کشی، محنت، جد و جہد، اسٹرگل، دھوپ میں اور جو بھی مشکل کام ہے اس کے لیے کوئی مشکلات کو اپنے سامنے نہ آنے دینا۔ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے انسان، اور یہ کون ہوتا ہے؟ مومن بندہ۔ کہ دریاؤں کی دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، یہ مومن ہوتا ہے۔ تو اب ایسے اگر آج کے نوجوان لڑکے ہمارے بیوٹی پارلر جا کر اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنا رہے ہوں تو وہ کیا کام کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے حال یہاں پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ اولاد جو کمزور ہوتی ہے، جو تم خود جسے کمزور سمجھتے ہو اور تم جس کو جنگ کے قابل نہیں سمجھتے، تو تم وہ اللہ کو منسوب کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دے ہی رہے ہو تو تم جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے تو کم از کم وہ چیز تو دینا تھا۔ خیر اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی چیز شریک ٹھہرانا بالکل ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ اور یہاں پر عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنا مدعا صاف نہیں بیان کر سکتی، اور یہ بات واقعی میں کہ آپ دیکھیں ہم جذبات میں آ کر رو دیتی ہیں، خواتین کو رونا بہت جلدی آتا ہے، مرد اتنا نہیں روتے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم اگر کوئی بات دلیل سے پیش کرنا چاہے کسی کے سامنے، کبھی کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو بہت جلدی رو دیتی ہیں لڑکیاں، عورتیں۔ تو جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اس میں کسی کوئی شرمندگی کی یا پھر یہ احساس کی کہ ہم کو کمتر بنائے گا، اس میں کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو لازماً کسی ایک کو تو ایسا بنانا تھا کہ ایک کے اندر صبر ہو، اس کو خوبصورتی پسند کرنے والی چیز ہو۔ اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ ایون سفر پر گئیں تو اپنا ہار لے کر گئیں، اور جس ہار کی وجہ سے پورے سفر یعنی جو لوگ سفر میں موجود تھے یعنی پورا قافلہ سب کو رکنا پڑا ایک ہار کی وجہ سے، کہ ہار گم ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول نے روکا پورے قافلے کو۔ یعنی آپ کے نزدیک اپنی بیوی کی کتنی اہمیت کہ ان کا ہار گم ہو گیا اور آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ جب تک ہار نہیں مل جائے تب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے پانی موجود ہو یا نہ ہو نماز کے لیے۔ کتنی اہمیت ہے خواتین کی آپ دیکھیں۔ اب وہ جو خاتون جس کو ہم کمزور سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے اس میں کتنی طاقت ہے کہ کیا اس نے کتنے بڑے قافلے کو نہ روک لیا اس خاتون نے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی وجہ سے۔ تو آپ کو سوچنے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے خواتین کی، کہ جب صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر نہیں چڑھ سکتی تھیں تو اللہ کے رسول اپنا گھٹنا ٹیک دیتے اور وہ آپ کے گھٹنے پر پیر رکھ کر سواری پر چڑھتی تھیں، اس سے بڑا آنر کیا چاہیے؟ تو نازکی میں فائدہ ہے ہی نہیں ہے، آپ بتائیے۔ اسی میں چارم ہے کہ آپ جب آتے ہیں اور کار میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے ہسبینڈ دروازہ کھول دیتے ہیں، یا لیڈیز فرسٹ ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جو لوگ گلف کنٹریز میں رہنے والے اور اسپیشلی سعودی عرب میں، وہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی آپ روڈ کراس کرتے ہیں چاہے کتنے بھی فاسٹ کار آ رہی ہو اور اس میں کتنا بھی بگڑا ہوا نوجوان بیٹھا ہو، لیکن وہ اچانک کار کو بریک لگا دے گا۔ کیوں؟ کسی مرد کے گزرنے پر کیوں نہیں بریک لگایا جاتا؟ کس کے لیے بریک لگایا جاتا ہے کار کو؟ خواتین کے لیے، کہ لیڈیز کی یہ عزت، ان کا یہ احترام، ان کے لیے گاڑیاں روک دی جاتی ہیں ماشاءاللہ، ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ان کو آپ دیکھیں کہ جب آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں اور جب سامان اٹھاتے ہیں اور سامان ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ساری لیڈیز کہاں بیٹھی ہوتی ہیں؟ چیئرز پر بیٹھی ہوتی ہیں، اور سامان اٹھانے کے لیے کون گیا ہوتا ہے؟ مرد حضرات گئے ہوتے ہیں۔ سامان ڈالتا کون ہے، اٹھاتا کون ہے؟ سب مرد حضرات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ایک آنر ہے لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں سے پھر عورتوں کے لیے زیورات پہننا جائز قرار دیا گیا، اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ تو اگر عورتوں میں نازکی نہ ہوتی تو دنیا میں خوبصورتی کہاں ہوتی؟ آپ بھلا بتائیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ تو وہ نازک ہو کر بھی سب پر حکومت کرتی ہے، پورے گھر پر حکومت کرتی ہے، اپنے بچوں پر حکومت کرتی ہے، سارے فیصلے اسی خاتون کے مرضی سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے حال انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی تھی، اللہ تعالیٰ اسی بات پر یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور خود کے لیے انہوں نے بیٹوں کو اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے. یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض تیر تکے لڑاتے ہیں. یہ اپنے پاس کوئی سند نہیں رکھتے, یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے, خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا, تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا, بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا, یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہتے ہیں قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا, کہ تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں. دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں, اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اب یہاں پر ان کا وہ اعتراض نقل کیا جا رہا ہے جو انہیں اعتراض برائے اعتراض بس کرتے تھے, کفار مکہ یا اہل مکہ. ان کو کام کچھ تھا نہیں, ماننا تو تھا نہیں, بس لہٰذا ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ یا تو چیلنج کرتے یا اعتراضات جڑتے یا پھر شرائط رکھتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا اعتراض نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان دو بڑے شہروں پر کیوں نہ ان دو بڑے شہروں کے رئیسوں پر کیوں نہ نازل ہو گیا, یعنی ایک طائف اور دوسرا مکہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تقسیم ہے کہ انہوں نے خود بانٹ رکھی ہے, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے جسے چاہے دے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی رسالت کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ کوالٹیز دیکھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جسے چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے. ایک اور چیز جو پیچھے والی آیت کی رہ گئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مردوں کو جفا کش ہونا چاہیے, لباس سادہ ہو, کھانا سادہ ہو, باطن میں خوبصورتی پیدا کریں اور تقویٰ کا لباس اپنائیں. یعنی ان آیت سے ہم کو یہی سیکھنے کو ملا کہ باطن بے الف تو نون ہے, تو خوبصورتی پیدا کریں اپنے باطن میں اور تقویٰ کا لباس ہم کو اپنانا چاہیے. لباس کی خوبصورتی انسان کو اتنا خوبصورت نہیں بناتی جتنا اس کی دل کی خوبصورتی اس کو خوبصورت بناتی ہے. تو خواتین کے لیے نرمی اور نازکی رکھی گئی, مردوں کے لیے محنت اور جدوجہد رکھی گئی ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی اہمیت یا دنیا کی ویلیو تھوڑی سی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا, کافروں کے گھر, چھت, دروازے, سیڑھیاں سب کی سب سونے کی بنا دیتا. لیکن اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں یہ ساری, اس کی دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ افسردہ ہوتے ہیں کہ اچھا کافروں کو اتنا کچھ مل گیا, کافروں کے پاس یہ ہے, ان کے پاس عیش کے وہ سامان ہے. تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سب کچھ جو تھوڑا بہت دے بھی رکھا ہے وہ تھوڑا بہت دنیا میں ان کو مل رہا ہے, آخرت میں وہ سب اس سے محروم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو زینت اپنے دشمنوں کو دی ہے یا وہ عطا کرتا ہے, تو لیکن اس کی رحمت اپنے بندوں پر خاص بھیجتا ہے. یعنی جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں اس پر اس کی رحمت ہوتی ہے, اور دشمنوں پر کیا ہوتا ہے, دنیا کشادہ کر دی جاتی ہے. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. اسی لیے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور گناہ میں آگے ہوتے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں دنیا مزید دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا، فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج ہی تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے یہ بات کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنی نمازوں میں اللہ سے غافل ہوتے ہیں، یعنی نماز میں بھی سارا دنیا کا ذکر، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تغافل برتتے ہیں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو ذکر سے تغافل برتنا کیا ہوا کہ اس کے بہت وسیع معنی لیے گئے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد بھی مراد ہو سکتی ہے، اس کا نام بھی، اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت یعنی قرآن بھی، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو لوگ قرآن سے منہ موڑتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یا جو اللہ زبان سے تو تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن دل میں وہی دنیا ہے، تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں لوگ بڑے ایک دوسرے کے دوست تھے جو شیطان کے فالوور تھے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی۔ تو جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لہٰذا ہمیں اس قرآن کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا رہے ہیں، تم ان آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ پھر اس کتاب کو تھامنے کی بات کی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے۔ اور بھلا آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول اس کتاب کو چھوڑ سکتے تھے؟ نہیں چھوڑ سکتے تھے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو تھام لو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ حقیقت یہ کہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کتاب مجھ پر اور آپ پر ایک ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کتاب کو ہمیں تھامنا ہے، اور یہ کتاب سے ہمیں دوسروں کو بھی راہ راست کی طرف لانا ہے، رہنمائی دکھانی ہے۔ تو یہ کتاب آپ دیکھیں کہ جس نے ان کو حکمراں بنا دیا، وہ عرب کے رہنے والے پوری دنیا کے حکمراں بن گئے۔ کسرا کے بارے میں آتا ہے، جو فارس کے جو بادشاہ تھے، وہ صحابہ اکرام کو جو عرب کے رہنے والے تھے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ان کو ریگریٹ کرتے، یا ان کو اتنا ان کو حقیر سمجھتے کہ ان سے لڑنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہی لوگ کسرا کے محل میں پہنچ گئے اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کر کے دکھائی۔ تو کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کہ ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانے کے ساتھ فرعون اور اس کے آئین سلطنت کے پاس بھیجا۔ اس نے جا کر کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں کے مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں ہے، یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کجبحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم، بس مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب کی۔ هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، کیا یہ لوگ اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس وقت دوستی کس کی کام آئے گی، جو کہ سارے کے سارے دوست دشمن بن جائیں گے، عدو الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے جو آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر دنیا میں بھی ساتھی تھے اور ابھی بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ہیں۔ تو قیامت کے دن سب دوستیاں ختم ہو جائے گی سوائے تقوی والوں کے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کس کی کمپنی میں وقت گزار رہے ہیں، کس کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں، اور کس کی صحبت ہمیں ہمارے لیے پسندیدہ ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ ان پر رحم فرمائے، کہ میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول کو یہی کہتے سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے۔ تو ہمیشہ دنیا میں ساتھ رہے، آخرت میں بھی وہ ماشاءاللہ ابھی بھی ساتھ میں ہیں، اپنی آخری آرام گاہ میں بھی۔ تو دوستی نیک لوگوں سے ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیں، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیت پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہیں نہ کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، وارث بنایا جائے گا اعمال صالحہ کی بنا پر۔ تو عمل صالح آپ دیکھیں انسان کو کس طرح فائدہ دیں گے، پھر اس کی وجہ سے جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث بنیں؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل صالحہ کرنا پڑے گا، اللہ سے رسول کی بات ماننی پڑے گی، متقین کی دوستی اختیار کرنی پڑے گی، خود بھی تقوی پر قائم رہنا ہوگا اور دوسروں کو بھی تقوی کی طرف دعوت دینی ہوگی۔ فیہا فاکہتن کثیرتن منہا تاکلون، یہاں بکثرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور اس میں وہ مایوس پڑے ہوں گے۔ اور ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ یعنی جو جہنم کا فرشتہ ہوگا جس کا نام مالک ہے، تو وہ مالک کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناگوار ہی تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آ رہا ہے کہ ابرمو امرن فإن مبرمون، کسی معاملے کو محکم اور مضبوط کرنا، تو रस्सी को मजबूत बटने के मानी में भी ये लफ्ज आता है। तो यानी वो लोग जो सरगोशियां करते थे या जो प्लान बना रहे थे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि क्या इनके प्लान हमारे इल्म में नहीं है, और ये जो प्लान करते हैं हमारा प्लान तो उससे ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर होता है। इनसे कहो अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता, इन्हें रसूल से कहा जा रहा है। आसमान और जमीन का फरमान रवा, अर्श का मालिक, उन सारी बातों से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं, पाक है वो रब जो कि आसमान और जमीन का मालिक है। अच्छा ने अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक के लिए मसरूफ रहने दो, यहां तक कि अपना वो दिन देखने जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में रब है और जमीन में भी, और वही हकीम और अलीम है, बहुत बाला और बरतर है वो जिसके कब्जे में जमीन और आसमान और हर चीज की बादशाही है जो जमीन और आसमान के दरमियान पाई जाती है। वही कयामत की घड़ी का इल्म रखता है, उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शिफात का इख्तियार नहीं रखते इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने, फिर कहां से धोखा खा रहे हैं। وقيل هي رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون। قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، اچھا اے نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے، تمہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ فاصفح کہا جا رہا ہے، یعنی اس کے جو معنی ہوں گے کہ ترک ملامت اور عفو کے ہیں، لیکن یہ عفو سے بلیغ تر جملہ ہے، افو یعنی درگزر کر لینا، لیکن فسفہ اس سے بھی زیادہ بڑا کہ سامنے والے کو معاف بھی کر دیا جائے اور اس کو مجرم ہی نہ مانا جائے۔ مسافہ بھی اسی سے ہے، صفحہ بھی اسی سے ہے۔ تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے درگزر کریے اور سلامتی کہہ کر ان سے گزر جائیے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو دیکھ لے گا۔ تو دائی کے لیے یہاں پر ایک سبق ہے کہ دائی کا کام ہے کہ وہ مدعو کو، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ سے جوڑے، اپنی ذات کی طرف نہ دعوت دے، اور خود بھی نیک کام کرتا جائے، احسن طریقے سے برائیوں کو دور کرے، یا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی خوبصورتی سے دیا جائے۔ سورۃ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ حامیم، قسم اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر۔ سورۃ دخان، ویسے تو دخان کے معنی دھوئیں کے ہوتے ہیں، اب یہاں پر ایکچولی شب قدر کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی رات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس میں ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور ہم متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور یہ وہ رات ایسی ہے، اتنی حکمت والی رات ہے یہ کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے، ایکچولی یہ شب قدر ہی ہے، نو ڈاؤٹ 100% یہ بات ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں، اس رات میں سب فرشتے اترتے ہیں، کہ فرشتے اترتے ہیں مطلب فرشتے تمام امر لے کر اترتے ہیں، یہاں پر بھی امر کا ذکر آیا اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اتارنے کا ذکر کیا ہے، اور سارے معاملات اللہ کے حکم سے طے پاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب معراج یا شعبان کی 15 رات کو کہتے ہیں یا معراج کو کہتے ہیں، تو وہ غلط کہتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، بغیر بنیاد اور بغیر دلیل کے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اتنی قدر و منزلت والی رات ہے، جس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں رزق کی تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ شب قدر والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے۔ اور قدر و منزلت کے دو معنی ہوتے ہیں، قدر یعنی ایک اس کی عزت میں اضافہ، دوسرا قدر مطلب کسی کو نپتلا دینا، جتنا چاہے اتنا دینا، جس کا مطلب ہے کہ سارے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر، شہر مبارک، یعنی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وہ شہر مبارک ہو گیا۔ جس سٹی میں نازل کیا وہ سٹی مبارک ہو گئی مکہ حرم، جس رات اتارا وہ رات مبارک ہو گئی قدر و منزلت والی رات، جس فرشتے نے لے کر جس فرشتے کو اتارا گیا اس کلام کے لیے وہ فرشتہ مبارک ماشاءاللہ قویون امین ہے ماشاءاللہ. تو تمام ملائکہ اس رات میں زمین پر آتے ہیں، ہر بارش کے قطرے کے مانند فرشتے، ہر کنکر کے مانند فرشتے ہوتے ہیں زمین پر. کہا جاتا ہے کہ یہاں زمین پر جگہ نہیں ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ کون سی ہے شب قدر، لیکن ان دو لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے آپ سے یہ علم بھلا دیا گیا. جب آپ نے دیکھا تو آپ کو بھلا دیا گیا یا علم اٹھا لیا گیا. یہ جو آخر کی دس راتیں ہیں، یہ آخر کے جو دس دن ہیں، یعنی رمضان کے آخر کے دس دن، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، چادر تان لیتے اور کثرت سے عبادت میں لگ جاتے اور اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے. اس آخری دس راتوں میں روزے ہیں، الحمدللہ تراویح بھی ہم پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید مانگے آخرت کے لیے. یعنی جتنی بھی دعائیں خیر من الف شہر، یعنی جو بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں ان راتوں میں کریں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمریں بتائی گئی تو آپ فکر مند ہو گئے کہ اچھا ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی تو کیسے ان کے عمل پھر اتنے زیادہ ہوئے. تب اللہ کے رسول کو لیلۃ القدر دی گئی کہ جس میں ان کی امت اگر ایک رات میں بھی وہ نیک کام کرتی تو اس کو بہت زیادہ اجر مل جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ دس راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، عبادت کی وجہ سے آپ چوکس ہو جاتے تھے، یعنی آپ کے اندر ایک تحریک دوڑ جاتی تھی، اپنی فیملی کو بھی اٹھاتے تھے. طوفان کی مانند، کہیں حدیث میں طوفان کی مانند آتا ہے، کہیں تیز ہواؤں کی مانند آتا ہے، اور صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر آپ کی طرح عبادت میں لگے رہتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بھی رمضان کی راتوں میں جاگتا رہا یعنی قیام اللیل کے لیے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان اور احتساب ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ابھی رمضان میں کچھ کمی رہ گئی ہے ہماری تو یہ تراویح سے ہم اس کو پورا کر لیں، اگر تراویح میں کمی رہ گئی ہے تو لیلۃ القدر میں اس کو پورا کر لیں. کہ یہ جو شہر، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اللہ کے رسول کہ ان ھذا الشہر حضرکم وفیہ لیلۃ القدر، کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں لیلۃ القدر ہے. جو اس شب کی بھلائی سے، جو اس لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. سوچیں آپ کی کتنی بڑی بد دعا دی گئی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے چن لیا ہے ہم کو، مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کے لیے چنا ہے. ماشاءاللہ ہم ابھی پہنچنے والے ہیں آخری عشرے میں، آج 15واں روزہ ہے اور 5 دن کے بعد انشاءاللہ یہ راتیں شروع ہو جائیں گی. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنی فیملی کو جگاتے اللہ کے رسول کی اتباع میں، اپنی فیملی کو بھی عبادت پر اکساتے، خود بھی عبادت میں لگ جاتے. وہ لوگ کثرت سے ذکر و اذکار کرتے، نماز پڑھتے، لوگوں کو بھی دین کی اس عبادت کی طرف متوجہ کرتے کہ لوگ بھی عبادت کریں. امام سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ کثرت سے وہ عبادت میں لگ جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور خواتین کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت مریم کو دیکھیں، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، کس وجہ سے؟ اپنی نیکی کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بلند مقام کو پہنچی. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور برگزیدہ کیا، کس وجہ سے؟ ان کی نیکی کی وجہ سے ماشاءاللہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں، راتوں میں اور رمضان کے دنوں میں اور لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ سے جتنا قریب ہو سکتے ہیں قریب ہوں. اگر وہ اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھ رہی ہیں تو کم از کم ایسا کریں کہ کوئی اپنی جو جگہ، ان کی نماز کی جو جگہ ہے، اس کو سیٹ کر لیں اور اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں. ایک جگہ عبادت کے لیے چوز کر لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بھلے ہی آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں. آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، بیت المعمور میں فرشتے 70,000 فرشتے لے کر اس کو نازل ہوئے، 70,000 فرشتے عبادت کے لیے مخصوص ہیں اور اس جگہ ہی قرآن کو نازل کیا گیا. آپ سوچیں کتنی قدر و منزلت والی رات ہے. تنزل الملائکہ، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں، اور کہیں کوئی زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوتی بتایا جاتا ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ پوری 10 راتیں جاگ لی جائیں آخر کی، یعنی ہر رات، چاہے وہ تاک ہو چاہے وہ جفت ہو. اور اعتکاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، صرف ایک دفعہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا، اور جب آپ نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے شوال میں اعتکاف کر لیا تھا، تو بعض دفعہ آپ 20 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھے اور زیادہ تر آپ 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو اس میں جو آخری دنوں کی سب سے بہترین عبادت ہے وہ اعتکاف ہے، اور افطار کے وقت سے شروع کر دیں کیونکہ مغرب سے شب قدر شروع ہو جاتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس شب قدر کو مس کر دیتے ہیں صرف بیکار کی باتوں کی وجہ سے اور فضولیات کی وجہ سے۔ تو افطار اور سحری کے وقت بھی اچھی بات کی جائے، یا تو خاموشی اختیار کی جائے یا ذکر کیا جائے، افطار اور سحر کے وقت میں بھی عبادت کی جائے۔ اور بہت سارے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے 23rd والی نائٹ ہو، اور کوئی کہتے 27، لیکن کسی کے بھی پاس صحیح علم نہیں ہے، لیکن یہ تاقراتے ہیں، یعنی 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر سال الگ الگ ہوتی ہے، کبھی 21ویں آتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 27ویں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں اس کو پاؤں تو کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، کہ کثرت سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ تو بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ اور مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کی جو پانچ آیتیں ہیں، یعنی یہ جو سورۃ دخان کی پانچ آیتیں، یہ اس کی وجہ سے پاسبل ہے کہ پانچ راتیں ہوتی ہیں، یعنی جو شب قدر کی جو پانچ راتیں ہوں گی تاق راتیں، وہ سب کی سب شب قدر ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مفسر کا کہنا ہے۔ جبریل امین ہر سال آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں، جبریل امین کے ساتھ باقی سب فرشتے بھی آتے ہیں۔ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے شب قدر۔ افطار کے وقت سے آپ ہی عبادت شروع کر دیں، ذکر اذکار شروع کر دیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے یعنی گلوریس آپ رات کہہ سکتے ہیں اس کو، جتنے سٹارٹس ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو اور گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فرشتے اوپر سے نیچے تک گھیر لیتے ہیں ایسے گھر کو۔ فرشتے عبادت کو پسند کرتے ہیں، توبہ کو پسند کرتے ہیں، زمین پر وہ جتنے پتھر اور کنکریاں ہیں اس سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں، اور وہ لوگوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور انزل نہ ہو لوہ محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ میں اس کو اتارا، یعنی جو ابتدائی وحی تھی وہ اس رات شروع ہوئی، لیکن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا۔ تو جو انزل نہ ہو کا لفظ آتا ہے قرآن میں کہ ان انزل نہ، تو یہ اتنی بابرکت رات تھی کہ یہ پورا کا پورا قرآن بیت معمور سے اللہ تعالیٰ کے پاس لوہے محفوظ سے بیت معمور میں نازل کر دیا گیا، پھر بیت معمور سے یہ بیت العزہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو جس رات یہ نازل ہوا وہ انزلنا، یعنی پورا قرآن جو لوہے محفوظ سے بیت معمور میں ہوا، یہ بیت العزہ میں ہوا، وہ انزلنا کا لفظ آتا ہے، اور پھر بیت العزہ سے یہ بیت المعمور سے دنیا میں آیا 23 سال کے عرصے میں، وہ تنزیل کہلاتا ہے۔ تو عبادت میں کوئی بریک، یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عبادت میں کوئی بریک نہیں لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں بریک نہیں لیا کرتے تھے، پوری رات کی 10 راتیں، پورے عشرے کی جو آخری عشرہ ہوتا تھا آپ پوری 10 راتیں قیام کرتے تھے۔ اور اس کو شہر مبارکن کہا گیا، اس کو لیلۃ المبارکن کہا گیا ہے۔ ابن قیوم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی پر ملٹی پلائی کرتا ہے، اگر آپ اس رات میں کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اتنی برکت دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے نیک کاموں کا کئی گنا بڑھ کر اجر ملتا ہے۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی لیلۃ القدر کو لیلۃ الجائزہ کہا انہوں نے، کیونکہ اس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اس سے آپ اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسن بصری آخری 10 راتوں میں، یہ آخری 10 دنوں میں عبادت میں بہت زیادہ تیز ہو جاتے تھے، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر بھی ہم کو پیدا کرنا چاہیے، اور اس میں قیام ہے، قیام اللیل ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ دخان کی آیت سے مراد، اس میں راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اصل میں شب قدر ہی کی رات ہے اور اسی میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس رات میں، یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتا ہے فیصلہ۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کا رب، اور اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان یہاں پر جو آیت آ رہی ہیں، اہل مکہ پر قحط سالی مسلط ہو گئی تھی، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کی قوم پر، یعنی جب وہ وہاں تھے تو قحط سالی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی قحط سالی مسلط کر دے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ پر اس طرح سے قحط پیدا ہو گیا کہ ان کے پاس، یعنی وہ لوگ چمڑا اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو تب انہوں نے دعا کی کہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ عذاب ہٹا بھی دیں گے ہم تو تم اپنی اسی پرانی روش پر رہو گے، اور آخر کر ہم تم کو پھر بڑے دن کے عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ دکھاؤ، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس لیے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ان پر روئی، ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اسی طرح ہم بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جہاں سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، پکڑو اسے اور کھینچتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی تھا تو، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین۔ متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ نیک لوگ کس طرح سے مزے میں ہوں گے۔ تو ایک مومن اپنے عمل صالح کے اثر چھوڑ جاتا ہے دنیا پر بھی اور آسمان پر بھی، تو اس لیے ہم کو نیک عمل کرنا چاہیے، کیونکہ قریش بہت فخر کرتے تھے اپنے سرداریوں پر، اپنے بیٹوں پر، تو یہاں پر ان کو فرعون کی مثال دی گئی پیچھے اور بتایا گیا کہ فرعون کو کس طرح سے غرق کیا گیا، تو تم بھی اپنا انجام سوچ لو۔ پھر آخرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم شک میں پڑھے ہوئے تھے وہ آ کر رہے گی، اور یہاں پر اس درخت کی بات کی گئی ہے زقوم کی، جو پہلے بھی گزر چکا ہے، اس قدر خطرناک ہوگا وہ درخت کا پھل یا وہ زقوم یا پھر تیل کی تلچھٹ جیسا جو کہ پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں ہم اگر مچھلی کا کانٹا ہی حلق میں چلا جائے تو کتنی تکلیف دہ کیفیت ہو جاتی ہے، یا اگر ہم پانی جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں ٹھسکا لگ جاتا ہے کہ ہماری آنتوں میں کھانے کی نالی کی جگہ پانی چلا جاتا ہے، پانی کی نالی کی جگہ کچھ کھانا چلا جاتا ہے، تو ٹھسکا کتنی بری طرح ہم کو لگتا ہے۔ تو کتنا انسان کمزور واقع ہوا ہے، تو درخت جب اس کے پیٹ میں جائے گا زقوم کا تو کس قدر خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی کافروں کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ بھی اس سے محفوظ رہ سکے انشاءاللہ۔ اور پھر متقین کی بات کی گئی, اور پھر یہاں دیکھیں تقویٰ ہی ہے کہ ان المتقین فی مقام امین, کہ امن والی جگہ پر ہوں گے متقین. اب یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, اور جو ہم بار بار ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان کو برائیوں سے بچا لے, جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے, یہ تقویٰ ہوتا ہے. اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت اور اس کی نعمتوں کو ہمیں عطا کر, ہمارے قول اور عمل میں وہ چیز پیدا کر دے جس کی وجہ سے ہم جنت کو حاصل کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے محفوظ رکھ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اب تم بھی انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. الحمدللہ سورۃ دخان ہمارا ختم ہوا, سورۃ جاثیہ ہمارا باقی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کل کر لیں گے, ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایک ہی سورہ ہے چھوٹا سا, انشاءاللہ کل ساتھ میں ملا لیں گے. اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول وعمل, اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول وعمل. کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے تمام اعمال ایسے کرنے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے جنتوں کے مستحق بن سکیں, انعامات کے مستحق بن سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام اعمال سے دور رکھ جس کی وجہ سے ہم کو جہنم دیکھنا پڑے, اللہ نہ کرے. تو لہٰذا ہم اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں, وہاں کی نعمتوں کا اور امن والی جنت کا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل اور اپنے رحمت سے ان جنتوں کا وارث بنائے, اور ہم کو ویسے اعمال صالح کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ جاثیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حامیم, اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں, اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں, اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے, اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیت کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. سورہ جاثیہ مکی سورت ہے, چار رکو ہیں اور 37 آیات ہیں. اس میں بھی ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے یا اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, چونکہ کفار مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور اللہ کے رسول کو دعوت دیتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا. اسی بنا پر ان کو یہاں پر اتنی ساری نشانیاں بتائی گئی اور اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا. اس کی شروعات بھی سورہ جاثیہ کی شروعات بھی حامیم سے ہی شروع ہو رہی ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں حوامیم کہلاتی ہیں, جس میں توحید کی بات کی گئی ہے, رسالت کی بات کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے غضب کی بھی بات کی گئی ہے, اور عذاب کا بھی تذکرہ ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ اللہ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ پیچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے جب بھی قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے تو اپنی کوئی نہ کوئی صفت وہاں بتائی ہے. یا تو قرآن کریم کی صفت بتائی ہے کہ قرآن کریم الحکیم ہے, یعنی اس کے تمام فیصلے, اس کی باتیں, اس کے الفاظ سب حکمت پر مبنی ہیں. اور یا پھر کتاب کی بات کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے, اس کی حکمت کا تقاضا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی. الحمدللہ, تو اب یہ کتاب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے جو کہ حکمت والی ہے, اور حکمت والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت یہاں بتائی ہے الحکیم, اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اور وہ زبردست بھی ہے, یعنی وہ پوری قدرت رکھتا ہے ان ساری چیزوں پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں, کس میں؟ زمین اور آسمان میں, اور تمہاری پیدائش میں, اور ان حیوانات میں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے کہ تم اس کو ایکسپلور کرو, تم یہ علم حاصل کرو, تم اس کے بارے میں جانو کہ کیسے یہ سب کام کر رہے ہیں, اس کو کس نے پیدا کیا, ان کو رزق کہاں سے مل رہا ہے, پہاڑ کس طرح سے جمے ہوئے ہیں, روزانہ کس طرح سے رات اور دن آتے رہتے ہیں. تو دیکھا جائے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان آیات پر جب غور کرنے کے لیے کہا گیا اور اسپیشلی مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت ساری نشانی ہیں. تو مومنوں کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ نشانیوں کو دیکھ کر مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. تو علم دو طرح کے ہوتے ہیں. اس آیت کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقلی دلائل والا اور دوسرا وحی کے ذریعے آیا ہوا علم. تو یہاں پر ابھی وہ لوگ علم وحی کو نہیں مان رہے تھے، اس کو ڈینائی کر رہے تھے، اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے، یا اس کے تعلق سے شک و شبے میں مبتلا تھے، یا پھر اس کو انسانی کلام سمجھ رہے تھے. ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم ابھی قرآن پر غور مت کرو، تم ابھی فی الحال اپنے آس پاس کی نشانیوں کو دیکھو، تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور اپنی عقل سے ایکسپلور کرو اور پھر سوچو. اور واقعی میں اگر انسان اپنی عقل سے دیکھے اور سوچے، اور یہ عقل اور وحی کا علم جب ملتا ہے تو الحمدللہ وہ بوسٹ ہو جاتا ہے، سمجھے. اور یہی اسلامی نقطہ نظر ہے کہ اسلام عقل کو وحی کے تابع قرار دیتا ہے، کہ عقل کو عقل کل نہ سمجھا جائے، عقل استعمال کی جائے لیکن اس کو وحی کے انڈر رکھا جائے. لیکن کچھ فرقے ایسے نکل گئے تھے جنہوں نے کہا کہ عقل سپیریئر ہے بنسبت وحی کے، نعوذ باللہ. تو یہ چیز انتہائی غلط ہے، لہٰذا وہ لوگ راہ سے بھٹک گئے اور پھر گمراہ ہوتے چلے گئے. تو جب انسان عقل استعمال کرتا ہے، اس کو وحی کے تابع رکھ کر استعمال کرتا ہے، تو پھر الحمدللہ اس کے اوپر وہ اسرار و رموز کھلتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے. پھر اللہ تعالیٰ اسے غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت عطا کرتا ہے. پھر وہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے لگتا ہے. تو یہاں پر نشانیوں پر غور و فکر کی بات کی گئی ہے. ان نشانیوں پر انسان غور و فکر کرے تو وہ ضرور ایمان لے آئے گا. جیسے کہ اکرمہ بن ابی جہل تھے، آپ دیکھیں جب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور اسلام سے فرار چاہتے تھے، جب مکہ فتح ہو گیا اور ان کو لگا کہ اب ان کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے، اور چونکہ وہ ابھی تک دشمن اسلام تھے، بہت بڑے ہر جنگ میں شریک ہوئے، اور ان کو یقین تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، لہٰذا وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی اور طوفان میں گر گئی، تو سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگے، اور انہوں نے اسی بات رہی، ان کی عقل نے کلک کیا، اور انہوں نے اس وقت سوچا کہ یہی بات تو وہ اللہ کا بندہ ہمیں اتنے عرصے سے کہہ رہا ہے. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے، جب سوچتا ہے، چاہے وہ کائنات کی نشانیاں ہوں، چاہے وہ کچھ اور بات ہو، جب وہ غور و فکر کرے گا تو اس کا نتیجہ لازماً اچھا ہی نکلے گا. تو لہٰذا عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یا نہیں تو پھر تم وہی پر ایمان لے آؤ. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو. ہماری آیت میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں حدیث میں کہ القرآن حجت الگ او الگ، یا تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا یا تمہارے خلاف. تو جو لوگ قرآن کو سن کر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے یا اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہی قرآن ان کے لیے دردناک عذاب بن جاتے، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تھا کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. پھر غور و فکر کی بات آئی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فکر اصل میں کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اس چیز کی کھوج میں لگا رہے، انسان اس چیز کے ڈیپ معلومات حاصل کرے، تاکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی صلاحیت پیدا ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جان سکے، اس کی ہیبت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا اس پر احساس ہو سکے، یا اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس میں جو گہرائی ہے اس کو اسے احساس ہو سکے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی ہی جزا ملے گی، یعنی اس کو یہ نہیں دیا جائے گا کہ اچھا اگر اس نے کوئی अच्छाई की है तो उसको उसका बुरा बदला दिया जाएगा नहीं, बल्कि ये दुनिया में तो हो सकता है, दुनिया में नाइंसाफी हो सकती है कि एक शख्स बहुत मेहनत करे। आपने देखा होगा कि एक शख्स जो मजदूर होता है, अभी रोजे के दिन है, हम सब जानते हैं रमजान में हम गुजर रहे हैं, रमजान से हम गुजर रहे हैं, एक मजदूर है बेचारा रोजे में, मुसलमान है और इतनी मेहनत और मशक्कत करता है, जो सामान ढोने वाला यानी वेट जो उठाता है मजदूर, या फिर रोड्स पर जो काम चल रहा है, रोड बनाने वाले, कितने बहुत सारे अलग अलग किस्म के मजदूर आप देख लें, तो यहां तो वो मेहनत इतनी करते हैं लेकिन उनको उजरत बहुत कम मिल रही है। और बाज़ों का दुनिया में ऐसा होता है कि कोई अच्छा काम करता है लेकिन उसको जेल चले जाना पड़ता है, गलत इल्जाम उस पर लगा दिए जाते हैं, नाइंसाफी होती है। तो दुनिया में नाइंसाफी हो सकती है, दुनिया में हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि अच्छे को उसके अच्छे काम का बुरा बदला दें लोग, या अच्छे की अच्छाई को एक्सेप्ट ना किया जाए, या बुरे लोगों को अच्छा बदला दे दिया जाए। तो ये नाइंसाफियां सिर्फ दुनिया में हो सकती हैं, लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला इंसान को वही कुछ देगा जो उसने अमल किया था। फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो अच्छा है तो अच्छा बदला और बुरा है तो बुरा बदला। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की थी, उनको हमने उमदा सामान जीत से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें फजीलत अता की और दीन के मामले में उन्हें वाज़ेह हिदायत दे दी। फिर जो इख्तलाफ उनके दरमियान रोनुमा हुआ वो नावाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ, और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह ताला क़यामत के रोज उन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। उसके बाद अब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दीन के मामले में एक साफ शाहरा और शरीयत पर कायम किया है, लिहाजा आप उसी पर चलें और उन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तेबा न करें जो इल्म नहीं रखते, अल्लाह के मुकाबले में वो आपके कुछ भी काम नहीं आ सकते। यही वो चीज है जिसके बारे में हम शरीयत का पढ़ते हैं, सूरह मायदा में हमने पढ़ा था, फिर हमने पीछे हमने पढ़ा सूरह शूरा में जिसमें नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया था कि यही शरीयत हमने नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तमाम नबियों को दी, वही शरीयत अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी और वही शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون, आज हमारा पूरा निजाम, हमारा पूरा सिस्टम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप सब जानते होंगे कि हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों को ये अल्हम्दुलिल्लाह आजादी है कि वो अपने जो फैमिली से रिलेटेड जो लॉज हैं वो कुरान के मुताबिक हल कर सकते हैं, उसके लिए अदालत में जाने की उनको जरूरत नहीं है। निकाह है, तलाक है, विरासत है, वसीयत है, और इसी तरह से जितने भी जो फैमिली से रिलेटेड हमारे कवानीन हैं, और अल्लाह ताला ने कवानीन के लिए कवानीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि शरीयत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और शरीयत के मानी बहुत वसी हैं। और शरीयत के मानी वैसे तो अगर इसके लफ्जी मानी आप देखें, शरीयत के मानी पानी पीने की जगह को, पानी पीने के पनघट को कहते हैं, और पानी पीने की जगह हम जानते कि हर जगह नोन रही है। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि सारी बस्तियां नदियों के करीब आबाद होती थी, या अगर नदियों का रास्ता जो होता था या कुएं का रास्ता होता था तो वो शॉर्ट वे होता था और बीच यानी खेतों के बीच पगडंडी सी बन जाती थी ताकि लोग शॉर्ट वे से जाकर पानी लेकर आए, क्योंकि पानी इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है, पानी जिंदगी की अलामत है, पानी पर ही सब कुछ डिपेंड है हमारा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आप देखिए शरीयत जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उसकी गहराई पर आप जाइए कि अगर हम शरीयत को फॉलो करते हैं, अगर हम शरीयत को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें हमारे लिए जिंदगी है और उसी वजह से हम जिंदा रह सकेंगे, अदरवाइज हमारी मौत हो जाएगी, जैसे पानी के बगैर मौत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने शरीयत का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बस इसी की तुम पैरवी करो, इसी का तुमको हुक्म दिया गया है, लिहाजा तुम इसी की पैरवी करो और दूसरे लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो। और आज आप देखिए शरीयत का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, आज शरीयत को किस तरह से खेल बना लिया गया है, चाहे आप तीन तलाक ले लें, चाहे निकाह और वसीयत और विरासत के कवानीन ले लें, और हमारे खुद के मुसलमानों को नहीं मालूम कि तलाक के असल अहकाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने इतनी आसानियां रखी हैं कि अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमको गैर मुस्लिमों की अदालत में जाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी कि आज ये गैर मुस्लिम हमें हमारा कानून बताएंगे मुसलमानों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शरीयत मौजूद है, हमें किसी के कानून की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे कि उनके ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो इल्म नहीं रखते, यानी दूसरे जितने भी कानून आएंगे वो सब लाइल्मी की बिना पर होंगे, लिहाजा उसमें कुछ न कुछ टेढ़ और कुछ न कुछ खराबी होगी, बल्कि बहुत ज्यादा खराबी होगी, लेकिन जो शरीयत है उसमें कोई टेढ़ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ताला ही उसका निगहबान है। کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے سمجھے بیٹھے کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ تقریباً تھرڈ ٹائم یہ مضمون آ رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواہش نفس کو خدا بنانا کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی زمین پر پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کو زندہ نہ رکھے، اپنے ضمیر کو زندہ نہ رکھے، اور اپنے جو بری خواہشات اس کو دباتا نہ رہے، تب تک کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو سمجھے کہ اس نے اپنی نفس کو اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی نفس کی بات مانتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مانتا چلا جاتا ہے، پھر ہر بات اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ ہر اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کو بھی نعوذ باللہ اپنی خواہش کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ انہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ والا معاملہ ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا۔ تو لہٰذا اسی لیے اس سے بہت بچ کر رہنا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی جو دعا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا، ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جو نماز کے بعد کے اذکار ہے، اس میں کا آخری کا پارٹ ہے کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے کر دیے گئے تو ہمارا نفس ہمیں کہاں لے کر چلا جائے پتہ نہیں، اور نفس تو ہم کو سیدھا کھائیوں میں گراتا ہے، ہوا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا نفس یعنی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایسے شخص کا پھر حال کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں، کانوں اور دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا۔ اور اسی لیے دل یعنی نفس کا تعلق دل سے بھی ہے، کیونکہ نفس یعنی انسانی جان کو کہتے ہیں نفس، اور میں یہ ضمیر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی کچھ ہمارا دل چاہتا ہے تو ایکچولی یہی نفس کی خواہشات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان فی الجسد مدغا فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے، اور وہ انسان کا دل ہے۔ لہذا ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات کو روکتے رہیں، اور اللہ کی اطاعت پر اس کو لے کر آئیں، انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم بار بار دیکھ رہے پیچھے سے آ رہا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، لہٰذا وہ شریعت کی پیروی نہیں کرتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم نہیں تھا، یعنی ان کے پاس غور و فکر کی صلاحیت نہیں تھی، تو انہوں نے زمین اور آسمان اور اس کی ساخت پر غور و فکر نہیں کیا، نہ وہی پر غور و فکر کیا، لہٰذا سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس دنیا کی زندگی بس سب کچھ ہے، اور بس ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور کچھ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں ان کو علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، علم انسان کے اندر آگہی اور شعور پیدا کرتا ہے، علم انسان کو گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے، علم انسان کو اللہ کی خشیت عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ سے یا اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، علم والے لوگ ہوتے ہیں، اور علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیت انہیں سنائی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی واقع ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، उस वक्त तुम हर गुरोह को यानी हर उम्मत को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गुरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामे आमाल देखे। उनसे कहा जाएगा आज तुम लोगों को उन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। यह हमारा तैयार कराया हुआ आमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा और यही सरीह कामयाबी है। और जिन लोगों ने कहा था और जिन लोगों ने कुफ्र किया था उनसे कहा जाएगा कि मेरी आयत तुमको सुनाई नहीं जाती थी मगर तुमने तकब्बुर किया और मुजरिम बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और कयामत के आने में कोई शक नहीं तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कयामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, यकीन हमको नहीं है। उस वक्त उन पर उनके आमाल की बुराइयां खुल जाएगी और वो उसी चीज के फेर में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो इस सूरे का नाम है जासिया कि उस दिन कुछ उम्मतें कुछ गुरोह ऐसे होंगे ग्रुप्स की शक्ल में जो घुटनों के बल गिर जाएंगे, यानी औंधे मुंह गिरे होंगे, ये घुटनों के बल गिर जाएंगे। और एक्चुअली ये आजजी की अलामत है। जब दुनिया में उनसे कहा गया था आजजी अख्तियार करने के लिए, दुनिया में उनसे कहा गया था कि अल्लाह के आगे झुक जाओ, लेकिन वो नहीं झुके तो आखिरकार कयामत के दिन उनको झुका दिया जाएगा। यानी मैदान हश्र का हॉल और अदालत इलाही का ऐसा रौब उन पर तारी होगा कि बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले बड़े बड़े फिरौन बने हुए लोग वो सब आजजी के साथ घुटनों के बल गिर जाएंगे, लेकिन दुनिया में वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे। और उनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोजख है और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयात का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। लिहाजा आज न ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे और न उसे कहा जाएगा कि माफी मांगकर अपने रब को राजी करो। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बस तारीफ है अल्लाह के लिए जो जमीन और आसमानों का मालिक है और सारे जहान वालों का रब है। जमीन और आसमान में बड़ाई उसी के लिए है और वही जबरदस्त और दाना है। सूरह जासिया खत्म हुआ।